وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سرا فشكر فله خير وإن أصابته ضرا فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگو اور بھائیو, اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے اور انعام ہے کہ اللہ نے اپنی نسبت پر اتنے بڑے مجمع کو اس میدان میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی نے ہمیں یہاں جمع کیا, ہمارے جمع ہونے کا مقصد کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنی حیثیت کا پتہ لگے کہ اللہ نے انسان کو کتنی عظمت اور شرافت اور کرامت بخشی ہے, اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ اللہ نے کس کے لیے ہمیں پیدا کیا. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں جس کو بہترین امت قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا کسی کو حکومت کا دے دینا, کارخانے دے دینا, زمینوں کا مالک بنا دینا, مال اور اسباب کا دے دینا, یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن یہ نعمتیں چھوٹے درجے کی ہیں, کم ہیں, حقیر ہیں, لیکن ایمان کا ملنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ملنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ذمہ داری کا ملنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ایمان کا ذرہ جس کے دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بھی 10 گنا بڑی جنت اس ذرے کے بدلے میں عطا فرمائیں گے. ایمان بہت بڑی دولت ہے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ایسی محنت جس سے سارے انسانوں کو ہدایت ملے, ان کے دلوں میں اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہو اور ان کی زندگییں اللہ کے احکام کو ماننے والی بنے, بلکہ وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے والے ہوں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر اور آپ پر فرمایا ہے اور ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. دنیا کی جتنی محنتیں بھی ہیں, یہ عالم اسباب ہے, اور اللہ ہی اسباب کا نتیجہ عطا فرماتے ہیں, لیکن جتنی باقی نعمتیں ہیں, محنتیں ہیں, اللہ نے اس پر نتیجہ ظاہر کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا. تاجر تجارت کرے, مال ملنا اس کا نتیجہ ہے, لیکن اللہ کا وعدہ نہیں. زمیندار زمیندارہ کرے, غلہ ملنا اس کا نتیجہ ہے, لیکن اللہ کا وعدہ نہیں. اسی طرح صنعت, یہ ایک محنت ہے, اور چیزوں کا ملنا یہ اس کا نتیجہ ہے, لیکن اس پر اللہ نے وعدہ نہیں کیا. اور اگر اللہ ان چیزوں کا نفع عطا فرما بھی دے تو وہ نفع بہت وقتی ہے, تھوڑا سا ہے. انسان دنیا کے اسباب کو ایک سب دفعہ اختیار کرتا ہے, ایک دفعہ نفع اٹھا لیتا ہے اور ختم. لیکن اللہ نے جو ایمان عطا فرمایا ہے, اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے, اور پھر اس دین کی محنت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے, اس دین کا اور اس محنت کے جو نفع ہیں, یہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی نصرتیں, مددیں, رحمتیں, برکتیں اور عافیت اور خوشیاں اللہ عطا فرماتے ہیں, اور قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ انسان اس دین کے ان اعمال کا اور دین کی محنت کا نفع اٹھاتا رہے گا. اللہ بار بار بلائیں گے اور کہیں گے میرے بندو, تم نے دین کے لیے ایسی محنت کی تھی, تم نے دنیا میں فقر اور فاقے برداشت کیے تھے, اس کا یہ بدلہ ہے. بار بار بدلہ دیا جائے گا, اور انسان اس دین اور دین کی محنت کا ہمیشہ ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا. اللہ نے یہ محنت ہماری ذمہ داری بنا دی ہے. جی ہاں, تو یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے, اور دین کا زندگیوں میں آنا اللہ نے اس کو نبیوں کی محنت سے جوڑا ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور پھر اللہ نے 124,000 انبیاء بھیجے. نبی اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلاتے, اللہ کی پہچان کرواتے, اللہ کی ذات کی پر یقین کی طرف بلاتے, دلوں میں یقین جمتا, اور اس کے بعد اللہ کے احکام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی, اور جو لوگ اللہ کے احکام پر چلتے اللہ ان کی مدد فرماتے اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتے, اور جو قومیں اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیتی اور نبیوں کی مخالفت کرتی اللہ ان کو ڈھیل دیتے, اور حجت پورا ہونے کے بعد اللہ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے. نبیوں کے آنے سے محنت چالو ہوتی, اور محنت سے انسانوں کو سب سے قیمتی دولت اللہ کی ذات پر ایمان اور ہدایت ملتی تھی, اور نبی کے چلے جانے سے محنت چھوٹتی, اور محنت کے چھوٹ جانے سے امتیں دین سے دور ہوتی چلی جاتی, اور دین کے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد نصرتیں ان سے ہٹ جاتی, اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے. سب سے آخر میں اللہ نے سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا رسول اور نبی بنا کر بھیج. امت کے ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اللہ کے دین کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. ہو جتباکم, کہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے. اللہ کا چناؤ یہ کتنی بڑی دولت ہے, کتنا بڑا یہ انعام ہے, کتنی بڑی یہ عزت ہے. جی ہاں, ہمارا اس امت میں پیدا ہونا اور پھر اس زمانے میں اس کام کے ساتھ نسبت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے. جو دین کو اللہ نے نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے, اور یہ محنت اس امت کے ذمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی, یعنی سید المرسلین خاتم النبیین اللہ کے حبیب, ساری کائنات کے سب سے افضل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بتا دیجئے یہ ہے میرا راستہ, میری زندگی کا مقصد جس پر چل کر میں اللہ تک پہنچوں گا. کیا ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھلاتا ہوں, اور اللہ کی ذات پر یقین اور ذات پر ایمان اس کی طرف میں بلاتا ہوں, اللہ کا تعارف کراتا ہوں. ادعو الی اللہ علی بصیرت, یقین کے ساتھ بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. تو یہ سید المرسلین کی زندگی کا مقصد ہے. ومن اتبعنی, اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, حضور کا متبع بن گیا, تو اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کی زندگی کا مقصد اور راستہ بھی یہی بنا دیا. کتنی بڑی عزت کی بات ہے, کتنی بڑی شرافت کی بات ہے, جس کام کے لیے نبیوں کو چنا جاتا تھا اور نبیوں کو بھیجا جاتا تھا. انبیاء کرام کی ہستیاں بالاتفاق وہ معصوم ہیں. اللہ بچپن سے نبوت ملنے تک ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں, اور نبوت ملنے کے بعد قدم قدم پر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی. اللہ نے ان ہستیوں کو چنا اور ان کو یہ ذمہ داری دی, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی. تو ہمارا جمع ہونا اسی لیے ہے کہ ہم اپنے منصب کو پہچانیں کہ کیوں اللہ نے امت میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا, اور اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی کہ کیسے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے والے بن جائیں. تو جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ نے یہ دین کی محنت اور پوری امت کی انسانیت کی ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے, ہمیں اس کا احساس پیدا ہو, اس پر ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے بنیں, اور دعاؤں میں لگیں کہ اے اللہ جیسے اس محنت اور ذمہ داری ادا کرنے کا حق ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو سارے محنتوں کی سردار ہے, جی ہاں اس پر اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا کیونکہ سب سے پہلا مقصد تو اپنی ذات کی اصلاح ہے کہ میری اصلاح ہو جائے میری تربیت ہو جائے اور میں دین پر چلنے والا بن جاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ساری انسانیت کی ذمہ داری دی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا اللہ مسلسل قسمیں کھا رہے ہیں قرآن پاک میں اور نو قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو بنا لے گا تو سب سے پہلا مقصد تو اس محنت کرنے کا کہ خود میری اصلاح ہو جائے میری زندگی ایسی بن جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے میرے جسم سے نکلنے والے اعمال ایسے ہو جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں میرے دل کا یقین ایسا بن جائے کہ اللہ کو وہ پسند آ جائے وقد خاب من دساہا جس نے اپنے آپ کی فکر نہ کی وہ ناکام اور نامراد ہو گیا دنیا بھی اس کی گئی اور آخرت بھی اس کی گئی اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی نیابت میں اس محنت کا مکلف بنایا اور اس محنت کا ذمہ دار بنایا اور اس کا ہمیں حکم عطا فرمایا تم بہترین امت ہو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں اسی طرح آپ کی محنت بھی ساری محنتوں کی سردار ہے ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا اس کی نبوت اور رسالت ایک خاص علاقے کے لیے خاص زمانے کے لیے خاص افراد اور قوم کے لیے اور اس کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد دوسرا نبی اللہ بھیج دیتے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا سارے انسانوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے تو آپ کی محنت سارے انسانوں کے لیے ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اسی لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو اور وہ نفع رسانی اور برابری والا کام کیا ہے تأمرون بالمعروف اللہ کی پسندیدہ باتوں کا تم حکم کرو گے اللہ نے اپنے احکام کے علم کی صورت میں اپنی پسندیدہ باتوں کا ہمیں علم عطا فرمایا جس کی طرف لوگوں کو بلانا جس کا حکم کرنا وتنہون عن المنکر اور جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے روئے زمین کو پاک کرنا اور انسانوں کو اللہ کی نافرمانی سے نکالنا پسندیدہ زندگی پر لانا یہ اس امت کا فریضہ ہے تو جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کی پوری امت جیسے اللہ نے اس کی ذمہ داری بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو مقصد بنا کر کرنے والی بن جائے یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے اور اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جب ہم اس محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے کہ جیسے آپ ایک ایک کے پاس ملاقاتوں کے لیے جاتے تھے اور اس کو دین اسلام کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے اور میں تمہارے پاس اتنا بڑا خزانہ لے کر آیا ہوں کہ جس میں دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابی ہیں تمہیں ایسے ایک ایک کے پاس جانا پوری امت اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو کرنے والی بن جائے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اس محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے ہاں محنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اور طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جتنی جتنی ہماری یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ مشابہت کھاتے چلی جائے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان محنت کرنے والوں کی بھی تربیت فرمائیں گے ان کو ہدایت فرمائیں گے اور ان عطا فرمائیں گے اور ان کی محنت کو قبول فرما کر اللہ انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں اور ہمارے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور طریقے زندہ ہو جائیں زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری زندگی ہر شعبہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اس کے لیے کیا ہے یقین کو بنانے کی محنت کرنا اور یقین کو بنانے کے لیے اللہ کی طرف بلانا دعوت دینا یہ سب سے بڑا مؤثر عمل ہے کہ یقین کو امتوں کے یقین کو بنانے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے اور نبی دعوت لے کر کھڑا ہوتا تھا کہ اس کے دل میں اپنی امت کی شفقت اور اپنائیت اور ان کی خیر خواہی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو اے میری قوم تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں انبیاء اللہ کی طرف بلاتے تھے اور جب ایمان آتا قوم میں جو جو اللہ کے احکام اترتے تھے تو اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو ان احکام پر چلاتے تھے. تو یقین اس کی صورت یہ ہے کہ یقین کی یقین بنانے کی محنت کرنا اور اسی طرح عبادات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرنا کہ جو احکام اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا اور علم اور ذکر کی فضائیں قائم کرنا تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے. سب کے سب ہم لوگ آج تک جو ہماری زندگی غفلت میں گزری ہے اور اس مقصد سے ہٹ کر گزری ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کریں اور ندامت سے استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگے. اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ بڑے بخشنے والے کہ جب امت ندامت کے ساتھ استغفار کرے گی تو قرآن میں یہ ہے کہ اللہ ان کی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو یہ استغفار کرنا اور آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ اب ہماری زندگی ساری کی ساری اے اللہ اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر گزرے گی, باقی ساری محنتوں کو ہم بعد میں کریں گے, پیچھے کریں گے اور اس محنت کو سب سے مقدم کریں گے کیونکہ اس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس محنت کا مکلف بنایا ہے. تو بھائی جو واپس جا رہے ہیں وہ بھی اس کی نیت کریں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو ہی یہ ایمان والا اس نیت کو کرے گا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی طرف سے تربیت کا نظام شروع ہو جائے گا. جی ہاں, نسبت کے بدلنے سے انسان چیز کی قیمت بدل جاتی ہے. اب ہم میں سے ہر فرد اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا مقصد کہ حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا کر اللہ ان کو جنت عطا فرما دے اور اپنی ناراضگی والی زندگی سے نکال کر اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے. تو جو غوروں کو جا رہے ہیں وہ بھی اس بات کی نیت کریں کہ اب ہم نے اس محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ساری انسانیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ ایمان اور یہ محنت اس کی وجہ سے انسان کا کتنا درجہ بلند ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایمان والا اس کو اگر دنیا میں کوئی تکلیف بھی پہنچے, تھکن پہنچی یا کوئی رنج اور غم کی بات آ گئی, حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کو چبھ گیا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ پڑھا. اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والا تو کسی حال میں فائدے سے اور کمائی سے خالی نہیں. دنیا کی جتنی محنتیں مشقتیں ہیں ان کے اثرات اور منافع بہت تھوڑے سے اور دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گے, لیکن ایمان اور اعمال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے منافع اور فائدے ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ عجب لامر المؤمن, کہ مسلمان کا معاملہ عجیب ہے کہ ایمان لے آیا وہ ہر حال میں کمائی کرنے والا ہے, اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایمان ایسا بنا ہوا ہے کہ خوشی کے ملنے پر اس خوشی میں مشغول نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے اتراتا نہیں, بلکہ اس کا دل کہتا ہے یہ خوشی تو میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے, اور پھر زبان سے بھی اس کے شکر نکلتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. جی ہاں, اور زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے, پھر اس خوشی کے اس نعمت کے جو تقاضے ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنتا ہے, تو خوشی میں بھی وہ کمائی کر رہا ہے. وہ ان اصابت و ذرا فصبر فلو خیر. اور اگر مسلمان کو ناگواری پہنچتی ہے تو اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ ناگواری اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور اللہ نے میرے اوپر یہ ناگواری جو اتاری ہے میرے فائدے کے لیے اتاری ہے, اس پر وہ صبر کرتا ہے, تو پھر صبر میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ایمان والا تو کسی حال میں کمائی سے خالی ہے ہی نہیں. تو اس لیے بھائی ہم لوگ اپنے علاقوں میں جائیں ابھی ذمہ داری کا احساس کر کے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھی اس محنت کے اعمال کیا ہیں کہ ہر ایک ان میں سے ہر ایک دعوت دینے والا ہو, اللہ کی طرف بلانے والا ہو, اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہو اور آخرت کی طرف بلانے والا ہو. یہ نبیوں کی دعوت ہے, لوگو اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیں گے. اللہ کو مان لو, اللہ کی ذات پر یقین کر لو کہ وہ پیدا کرنے والا ہے, اپنی قدرت سے پیدا کرنے والا ہے اور ساری چیزوں کے پیدا کرنے میں, بنانے میں, چلانے میں سمجھ ہے, کسی کا محتاج نہیں. اور اللہ کی مان لو, اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین اور احکام مرحمت فرمائے ہیں. جو اللہ کے احکام کو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے پورا کرے گا, اللہ اس کا خوش ہو کر دنیا بھی بنا دیں گے, آخرت بھی بنا دیں گے. تو بھی اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے احکام کی طرف بلانا, اللہ کے دین کی طرف بلانا اور اسی طرح آخرت کی طرف بلانا, کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے, اللہ نے تو ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, آخرت کے لیے, آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. تو ایک تو ہے دعوت دینا اور دوسرا اللہ کے احکام کو سیکھنا اور سکھانا. سب سے پہلے ذات اللہ کی ذات داعی ہے اور تمام انبیاء کو اللہ نے دعوت دے کر بھیجا, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے کر بھیجا, اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے ہر صحابی دعوت دینے والا تھا, ہر مرد دعوت دینے والا, ہر عورت دعوت دینے والی, آزاد دعوت دینے والا اور غلام بھی دعوت دینے والا. یہ صحابہ کرام کے جو قربانیوں کے قصے ہم پڑھتے ہیں حکایت صحابہ میں, کہ کیسی کیسی تکلیفیں ان کو آئیں. حل خباب ابن ارد کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, اللہ تدعو لنا, اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے, اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں مانگتے, ہمارا کیا حال ہو گیا؟ فرماتے ہیں کیا حال تھا کہ جب ایمان لا کر اور جب کلمے کی دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ غصے میں آ کر ان کے لیے لکڑیوں کی آگ جلاتے اور انگاروں کو جمع کر کے ان کو انگاروں پر ڈال کر ان کے سینے پر چٹان رکھ دیا کرتے تھے, اور کہنے اللہ کی قسم وہ انگارے جو ہے میرے جسم سے, کمر سے پگھلنے والی چربی اور خون سے وہ بجھا کرتے تھے, اور چٹان اس لیے رکھتے تھے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں. اور اس حال میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ تدعو لنا, کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے؟ اللہ تستنصر لنا, کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی, بلکہ اور قربانیوں پر ان کو آمادہ کیا, ترغیب دی, فرمائے کہ تم جلد بازی کرتے ہو, یہ ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے کہ پہلے زمانے میں اس ایمان کی وجہ سے ایک شخص کو پکڑا جاتا اور آرا اس کی مانگ میں سر کے بیچ میں رکھا جاتا, آرے کو چلایا جاتا حتیٰ کہ اس کی کھوپڑی دو حصوں میں ہوتی اور گردن تک یہ پہنچتا, اور آخر تک چلاتے چلاتے اس کے دو حصے ہو کر گر جاتے, اور یہ تکلیف بھی اس کو ایمان سے نہیں روکتی تھی. یہ ایمان اتنی بڑی دولت, ایک شخص کو لایا جاتا اور اس کو زمین پر لٹا کر لوہے کی کنگیوں کے دندانے اس کے جسم میں داخل کیے جاتے اور اس کی کھال اور گوشت کو ہڈیوں سے ادھیر دیا جاتا, لیکن اس حال میں بھی وہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑتا تھا. ولکنکم تستعجلون, تم جلد بازی کرتے ہو, جمے رہو, محنت کرتے رہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے ہر صحابی دین کی دعوت دینے والا تھا اور ہر صحابی اللہ کے احکام کو سیکھنے والا, سکھانے والا تھا. اور وہاں سیکھنے سکھانے کے لیے, جی ہاں, سینہ بہ سینہ ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے, ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ میں کسی نے کہا کہ ہمیں وضو سکھا دیجیے, تو انہوں نے جہاں لوٹا پانی کا منگوایا اور اونچی جگہ بیٹھے اور وضو کر کے بتلایا کہ دیکھو اس طرح تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. تو اس محنت میں سب سے پہلی بات اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کی طرف بلانا, اور اللہ کے احکام میں کامیابی بتلا کر فضائل کے ذریعے اللہ کے احکام کی طرف بلانا, اور آخرت کی دعوت دینا, اور دوسرا اللہ کے احکام کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا, اور عبادات کو صحیح نہج پر کرنے کی کوشش کرنا, احسان کی صفت پر کہ ہماری عبادت ایمان کی بنیاد پر ہو, فضائل کے شوق میں ہو, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہو, اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو, اور مجاہدے کی صفت پر ہو, ان صفات کے ساتھ ہماری عبادت ہو, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے. لا اجر لمن لا حسوۃ له, جو اللہ سے اپنی عبادت پر ثواب کی امید نہ رکھے اس کے لیے کوئی اجر نہیں. تو میں عبادات کو صحیح نہج پر لانا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا, یہ محنت اس کے دو حصے ہیں, کہ دن میں لوگوں پر محنت کرنا, ایک ایک کے پاس جانا, انفرادی دعوت دینا اور اللہ کی طرف بلانا, اور تم جو ہے اس کو یہ بیان کرنا کہ یہ محنت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, تم مسلمان ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو. اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کرنا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلایا لوگوں کو بلایا کرتے تھے, جس نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور کیسے دعائیں کرتے تھے, تو دن میں لوگوں پر محنت کرنا اللہ کی طرف بلانا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا. جی ہاں, اس محنت کے دو حصے. تو بھئی یہ واپس جانے والے اس بات کی کوشش کریں کہ ان اعمال کا اہتمام کریں, اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں کہ تاکہ ہر مسلمان داعی بھی ہو, ہر مسلمان اللہ کے احکام کو سیکھنے والا سکھانے والا بھی ہو, ہر مسلمان عبادات کو صحیح نہج پر کرنے والا اور ذکر اور تلاوت دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بھی ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ ہر مسلمان کی خدمت کرنے والا ہو. جی ہاں, اس کے لیے بھی مسجد کو اعمال سے آباد کرنا کہ مسجد میں ایک مضبوط جماعت ہو جو مشورہ کرنے والی ہو, پورے عالم کو سامنے رکھ کر وہ مشورہ کریں. اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب ایمان والے کسی خیر کے کام کا ارادہ اور عزم کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ مسجد کی جماعت سارے عالم کی فکر کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے, تو ہماری ذات اور محلے سے لے کر دنیا کے کناروں تک کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے, یہ کتنی مبارک فکر ہے اور کتنی مبارک سوچ ہے. کہتے ہیں پہلے چیز جو ہے سوچوں میں اور فکروں میں آتی ہے, پھر زبانوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اور پھر اللہ ان فکر کرنے والوں کی فکر کی برکت سے اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں. ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. تب مشورہ ایسے وقت میں کریں مسجد میں کہ جس میں یہاں سارے ساتھیوں کا جمع ہونا ممکن ہو, زیادہ سے زیادہ ساتھی جمع ہو سکیں, پچھلے دن کی کارگزاری بھی سن لی اور اگلے دن کے تقاضے بھی ساتھیوں کو دے دیے, اور اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ساتھی اوقات فارغ کریں. فرمائے یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کے لیے آدھا دن فارغ کرے, آدھا دن اس دین کی محنت کے لیے اور آدھا دن اپنی ضروریات کے لیے, اور اگر بھائی افضل درجہ تو یہی ہے, اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم جی تہائی درجہ فارغ, تہائی جو ہے حصہ فارغ کرے, ورنہ چوتھائی, ورنہ کم از کم ڈھائی گھنٹے سے تو کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کے بغیر نہ رہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم دین کے دسویں حصوں کو, یعنی دین کی فکر اور محنت کے دسویں حصوں کو بھی چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے, لیکن تمہارے بعد جو آنے والے ہیں بعد کی امت, اگر وہ دین کی محنت کے دسویں حصے, دین کو دین کے دسویں حصے تو رما فرماتے ہیں, دین کی محنت کے دسویں حصوں کو بھی پکڑ لے گی تو وہ نجات پا جائیں گے. تو کم از کم اصل تو یہ ہے اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ڈھائی گھنٹے جو ہے ہم آدھا دن اور آدھی رات اس محنت کے لیے دیں, مسجد کی محنت کے لیے دیں, ورنہ جو ہے اس کا چوتھائی تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ اور کم از کم ڈھائی گھنٹے, کہ اس میں ہم سارے عالم کے تقاضوں کو سوچیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کریں, اور ملاقاتیں کر کے ان کو نماز اور کلمے اور نماز کی دعوت دیں, اور اس محنت کے لیے تیار کریں, اور ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, اور انبیاء کرام کی دعوت کے واقعات اور ان کی قربانیوں کے واقعات اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی نصرتیں کی اور کیسے دعائیں قبول کی, ان واقعات کو سنا کر اور اللہ کی مددوں کو سنا کر ہر مسلمان کو اس محنت کرنے والا بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ بھائی مسجد میں تعلیم بھی ہو, دو تعلیموں کا اہتمام روزانہ, کہ اپنے گھر میں بھی تعلیم کی جائے, گھر کی تعلیم میں فضائل کی کتابوں کا پڑھنا ہے اور چھ نمبروں کا مذاکرہ ہے, اور مسجد میں بھی تعلیم کی جائے. تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کے وعدے ہیں, یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں, ان وعدوں کو سن کر ان وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے, ہمارے دل اللہ کے رسول کے کلام سے اثر لینے والے بن جائیں, اور اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے. جی ہاں, تو تعلیم کا بھی اہتمام ہو. اسی طرح بھی روزانہ کے اعمال میں سے ایک تو مشورہ ہو گیا اور ایک تعلیم ہو گئی, اور روزانہ وقت فارغ کر کے دعوت دینا, ہر ایک ہم میں سے دعوت دینے والا ہو. کہتے ہیں گھر میں ان اعمال کو چالو کر کے گھر کے افراد کو بھی, گھر کی عورتیں بھی یہ سمجھیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ ہمارے ذمے ہیں, وہ دعائیں بھی کرنے والی ہوں, آٹا گوندھنے کے ساتھ, جھاڑو دینے کے ساتھ, کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہی ہو, اے اللہ انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے, اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے کرنے والا بنا دے, اے اللہ انسانیت پر رحم فرما کر اپنے نافرمانی والی غفلت والی زندگی سے نکال کر اپنی طاعت والی زندگی عطا فرما دے. اور گھر کا ہر فرد جو ہے, گھر کے جو ہے تعلیم میں 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے تاکہ گھر کا ہر فرد داعی بن جائے, جو رشتہ دار جو عورتیں گھر میں ملنے کے لیے آئیں ان کو دعوت دی جائے, دعوت کے ذریعے ان کے گھروں میں بھی ان اعمال کو چالو کرایا جائے. یہ جہاں عورتیں اپنے رشتہ داروں میں ملنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں بھی دعوت دیں, ایمانی بول بولنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. اسی طرح بھائی مسجد میں جو ہفتے کے 2 گشت ہیں, 2 گشت اپنی مسجد کا گشت, کہتے ہیں اس گشت کا اہتمام کرنا اور پورے ہفتے اس کی فکر کرنا. جی ہاں, اور گشت مقصد صرف گشت ہی نہیں ہے بلکہ گشت مقصد ہر گشت سے نقد اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے جماعتیں نکالنا. حضرات فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہم تو گشت سے 1 دن پہلے ہی نمازیں پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے, اے اللہ کل گشت آنے والا ہے اس کو صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما. جی ہاں, تو اپنی مسجد کا گشت اس کا بھی اہتمام کیا جائے اور آس پاس کی مسجدیں ان میں اس محنت کو قائم کرنے کے لیے اس میں بھی گشت کیا جائے. جہاں کام نہیں ہے گشت کے ذریعے وہاں کام کو اٹھایا جائے, یا کام تو ہے لیکن کمزور ہے تو جہاں اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آس پاس کی مسجدوں میں گشت کیا جائے. ہر ایک ساتھی دعوت دینے کا بھی اہتمام کرے, ہر ایک ساتھی جو ہے اپنے گشتوں کا بھی اہتمام کرے, اور تعلیم کے حلقوں میں بھی بیٹھنے کا, یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. اسی طرح بھائی سہ روزے کو متعین کیا جائے, کہتے ہیں اعمال کے اوقات کو جب متعین کریں گے تو اعمال کے اوقات متعین کرنے سے اہتمام آئے گا, اور اہتمام کے ساتھ اعمال کو کریں گے, اہتمام سے اعمال کو کرنا یہ ترقی کا زینہ ہے, اور اہتمام سے اور دوام کے ساتھ اعمال کے کرنے سے جو وہ نور اس کا ہے اللہ وہ نور مرحمت فرمائیں گے. جی ہاں, وہ نور مرحمت فرمائیں گے. تو بیرونی گشتوں کے ذریعے آس پاس کی مسجد والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر قائم کرنا, اسی طرح ہر ساتھی جو ہے وہ شہروزہ بھی متعین کرے. ہاں, کہ جو متعین کیا اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے, اور شہروزے کے ذریعے جو آس پاس کی بستیاں ہیں ان بستیوں والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کھڑا کرنا. اب جو حضرات واپس جا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ کر جائیں, اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر جائیں اور اپنی مسجدوں میں ان اعمال کو آباد کریں. دین کا سمجھنا اور دین پر عمل کرنا اور دین کی محنت کرنا یہ ماحول کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر اس کے صحابہ مہاجرین اور انصار کو ملایا اور مسجد بنائی اور یہاں محنت کا ماحول قائم کیا. مکے میں جو مکے والے آپ کو دعوت دینے کے لیے چھوڑتے نہیں تھے, اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا, لیکن مدینہ آ کر ماحول بن گیا. ایسا ماحول بنا کہ اگر سخت سے سخت کافر بھی مدینہ میں 3 دن ٹھہر جاتا, اگر اس کے دل پہ مہر نہ لگی ہوتی, ضد نہ ہوتا, تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے. کتابوں میں قصہ آتا ہے کہ سمامہ ابن اسال, یہ مکے کے قریب ان کا علاقہ تھا اور زرعی علاقہ تھا, اور یہ اپنے علاقے کے سردار تھے. فتح مکہ کے بعد جنگ ہوئی اور ان کو قید کر کے لایا گیا, قیدی کو بھی مسجد میں باندھ دیا گیا. یہ مسجد نبوی میں رہے اور 3 دن تک قید رہے. جب 1 دن گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور ان کا حال احوال معلوم کیا, فرمایا ما عندك یا سمامہ, اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو بڑے سب غصے میں تھے اور بڑے جو ہے ناک منہ چڑھا ہوا تھا, کہ ما عندي الا خیر, ٹھیک ہے بہتر ہے, ان تقتل تقتل زادمن, اگر تم نے میری گردن اڑا دی تو یہ نہ سمجھنا کہ میں اکیلا ہوں, میں کوئی پریشان حال نہیں, میرا قیمتی خون ہے, پیچھے میری قوم ہے, یعنی میری قوم اس کا بدلہ لینے کے لیے تم سے لڑے گی. وَإِن تُنِعِم تُنِعِم عَلَى شَاكِرِن, اگر آپ میں بندھا ہوا ہوں قیدی ہوں, اگر آپ مجھ پر احسان کرو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں, تمہاری اس میں شکر گزار ہوں اور احسان کا بدلہ دینے والا ہوں. یہ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں حیثیت والا ہوں. اور اگر ونرت المال, اگر آپ مال چاہتے ہیں فصل معاشید, مجھے چھوڑ کر جتنا چاہیں مال لے لیں, جتنا مانگیں گے میں اتنا عطا کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دی, وہ بندھے ہوئے رہے. دوسرے دن گزرے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, پھر انہوں نے یہی جواب دیا لیکن لہجہ نرم تھا, اور تیسری بات نہیں کی کہ مال چاہتے ہو تو مال مانگو. پھر تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور پھر پوچھا, اے مسمامہ کیا حال احوال ہیں؟ تو پھر لہجہ بڑا ہی نرم تھا اور بڑے دھیمے انداز میں, اگر آپ قتل کریں گے تو میں سردار ہوں, میرا خون کوئی معمولی نہیں ہے, میری قوم بدلہ لے گی. اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو بھی میں معمولی اور احسان فراموش نہیں ہوں، آپ کے اس احسان کا بدلہ میں ضرور دوں گا. اللہ کے رسول سمجھ گئے اور ان کی بیڑیاں کھلوا دی اور وہ چلے گئے، مسجد سے باہر نکل کر غسل کیا اور کپڑے بدلے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آئے اور گھٹنے ٹیک کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور بتایا اس بات کو بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ واضح کیا کہ جب بندھا ہوا تھا اس وقت کلمہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ لوگ کہیں گے موت کے اور قتل کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے جب آپ نے چھوڑ دیا کہ میں تو آزاد ہوں، لیکن دل اندر سے ایسا بدل چکا تھا کہ غسل کر کے آئے اور سامنے بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھا اور تین جملے کہے اے اللہ کے رسول، آج تک آپ کا شہر اور آپ کا علاقہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقہ تھا، اب سب سے زیادہ محبوب علاقہ بن گیا ہے، اور سب سے مبغوض دین طریقہ زندگی آپ والا طریقہ زندگی تھا اور اب سب سے محبوب جو ہے طریقہ بن گیا ہے، اور پہلے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا اور اب سب سے زیادہ محبت اور عظمت والا آپ کا چہرہ بن گیا ہے، اور میرا علاقہ زرعی ہے اور میں مکے سے نکلنے والے دشمنوں کے لشکروں کو میں غلہ دیا کرتا تھا، آج کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر کوئی غلہ میرے علاقے سے نہیں جائے گا. کہتے مکے والوں کو غلہ دینا بند کر دیا تو حضرت سفیان آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کی، اپنے رشتے داری کا واسطہ دیا، پھر ان سے یہ پابندی اٹھوائی. تو اسمامہ ابن اسال مسجد کے ماحول میں رہے، صحابہ کی آپس کے سیکھنے سکھانا کرے، مسجد کو اعمال کی جہت سے آباد کیا جائے، فضائل کی تعلیم ہو، ایمان کی مجلسیں ہوں، کلمہ نماز کی دعوت ہو اور دین کی محنت کی دعوت ہو اور ذکر اور تلاوت ہو اور مسجد میں سیکھنا سکھانا، یہ مساجد ہماری 24 گھنٹے آباد ہو جائیں. جی ہاں، کچھ لوگ صبح کو وقت ہیں، کچھ دوپہر کو وقت ہیں، کچھ شام کو وقت ہیں، ایک ایک کے پاس جائیں اور ہر ایک گھنٹوں انفرادی دعوت دیں، باہر جا کر لوگوں کو سمجھائیں اور سمجھا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دیں اور اس محنت پر تیار کیا جائے. اسی طرح مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، ایمان کی مجلسیں ہوں. مساجد اللہ کا گھر ہیں، مساجد مجالس انبیاء کی مجالس ہیں. کہتا ہے جس نے مسجد سے محبت کی تو اللہ اس سے محبت فرمائیں گے، اور مسجد ہر متقی کا اور نیک آدمی کا گھر ہے، اور جو مسجد میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کام میں ہو تو فرشتے اس کام میں ان کی مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں جو من غدا المسجد او راحا، جو نماز کے لیے صبح کو آتا ہے شام کو آتا ہے، اللہ ہر آنے پر اس کے لیے قیامت میں جنت میں ایک مہمانی تیار کریں گے. رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والے، مسجدوں میں کھڑے ہونے والے، ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے. تو بھائی اب ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ یہ محنت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، سارے کے سارے جو ساتھی گھر جا رہے ہیں وہ بھی اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جائیں اور کریں اور اس محنت کی ترتیب دیں تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے معاملات ان کی نیت کے بقدر ہوں گے. ابھی نیت کر لی کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، حضور کے محنت والے ہیں، تو تربیت بھی اللہ فرمائیں گے، صفات بھی اللہ عطا فرمائیں گے اور رحمتیں بھی اللہ کی طرف سے اتریں گی، اور ہم اپنے گھروں اور یا مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں گے، گشتے کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کا اثر پورے عالم پر ڈالیں گے. اور بھائی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے جس کے ساتھ اللہ بڑی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی محنت کی سمجھ عطا فرماتا ہے. لغدوت فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام کا اللہ کے راستے میں لگا دینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. کہ ایک انسان کو پوری دنیا اپنے ساز و سامان اور زمین میں خزانے، اس کے ظاہر پر جتنی چیزیں ہیں، کارخانے، سارے کے سارے دے دیے جائیں اور ایک انسان کو اللہ کے راستے میں آدھا دن اللہ کے راستے میں جہاں نکلنے کا موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور ساری دنیا کی نعمت سے کہیں زیادہ ہے. تو اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اب ناگواریاں آتی ہیں، مجاہدہ مشقت آتا ہے، تو سب سے ہلکی ناگواری کہ ہماری فضاؤں میں جو گرد و غبار ہے وہ ان کے جسم پر پڑتا ہے، اور اللہ کے راستے میں چلنے سے ان کے قدم گرد آلود ہوتے ہیں، یہ سب سے ہلکی ناگواری ہے. تو اس ناگواری برداشت کرنے کا ثواب بھی حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ جس اللہ کے بندے کے مسلمان کے قدم غبار آلود ہوں گے اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے، اللہ جہنم کا دھواں تو آگ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ جہنم کا دھواں بھی اس پر حرام فرما دیں گے. جی ہاں یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اتنی بڑی بات ہے یا اس کا بدل کوئی بن نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا, تشکیل دی اور ان میں کہا کہ اس کے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے, اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر وہ مسلمان جعفر ابن ابی طالب کو اپنا امیر بنا لیں, اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے مشورے سے کسی کو بھی امیر بنا لیں. اللہ کی شان, جس دن یہ جماعت بنی اور جس دن روانہ ہونا تھا وہ جمعے کی صبح تھی, اللہ کے رسول نے الوداع کیا, ہدایات دی, جماعت چلی گئی. تو تیسرے نمبر کے انصاری عبداللہ بن رواحہ, انہوں نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے اور اللہ کے رسول نے شہادت کی خوشخبری دے دی ہے, بلکہ بعض اہل کتاب نے بتایا بھی, دیکھو نبیوں کی پیشن گوئی یہ سچی ہوتی ہے اور تم تو شہید ہو جاؤ گے, واپس نہ آ سکو گے, لیکن دیکھا کہ بھئی یہ تو جمعہ کا دن ہے اور کچھ دیر بعد جمعہ کی اذان نماز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دیں گے اور جمعہ بھی پڑھائیں گے اور مسجد نبوی ہوگی, تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ جماعت سے اجازت لے کر جماعت روانہ ہو جائے اور میں مسجد نبوی میں ٹھہر کر جمعہ کا انتظار کروں اور جمعہ پڑھ کر پھر شام کو اپنی سواری کو تیز دوڑاؤں گا, اپنے لشکر سے مل جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا کہ یہ مدینے میں ہے, فرمایا ہے ابن رواحہ کس چیز نے تمہیں اللہ کے رستے میں نکلنے سے روک دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا, لیجمعہ معاک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے نے. اب یہ کتنے جو ہے اس میں جمعے کی نماز کی عظمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, آپ کا خطبہ سننا. تو حضور صلی اللہ علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ نے تو مسجد نبوی کا قیام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا اور آپ کے پیچھے نماز. ہم نے حضرت سے سنا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اللہ ایسے دینے والے ہیں, ایسے دین والے ہیں کہ ان میں سے جس کی نماز سب سے اچھی ہوتی ہے, اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے, اللہ سب نمازیوں کی نماز کو اس کا درجہ عطا فرما کر قبول فرما لیتے ہیں. تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنا حضور کی مسجد میں, کہ ایک نماز جو ہے وہ 1000 نماز کے برابر ہے. تو کہا اے اللہ کے رسول جمعہ پڑھنے کے لیے, تو علماء فرماتے ہیں کہ ان اعمال کا ثواب تو ان کو مل گیا اور اللہ کے رستے میں جو نکلنے والے تھے ان کے قدم صرف اللہ کے راستے میں پڑے اور اللہ کے راستے کی خاک ان کے قدموں پر آئی اور اللہ کے راستے کی گرمی اور پسینے اور تھکاوٹ کو انہیں برداشت کیا, اور لا محالہ دوہر جمعے کی نماز, دوہر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ کہیں رکے ہوں گے تو یہ ثواب ان کو مل گیا, اور جماعت نے یہ اعمال نہیں کیے, ان کے لیے صرف اللہ کے رستے میں نکلنا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول اس پر مزید یہ کہہ رہا ہے, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم, اے ابن رواحہ اس کے ساتھ ساتھ اگر تم روئے زمین کے خزانوں کے مالک بن جاؤ اور سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو بھی ایک صبح جو تم سے پہلے نکلے ہیں ان کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے. فرمایا اللہ کے رستے میں نکلنے والا جو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے, وہ ایسا ہے جو مسلسل روزے رکھنے والا ہو اور ایسا ہے جو مسلسل جو ہے نماز میں کھڑا ہو, بلکہ اس سے بھی بہتر ہے بعض روایت میں کہ پیچھے رہنے والے مسلسل نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, ان کے آنے تک وہ اسی اعمال میں رہیں تو بھی یہ ان کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ ضمانت لے لیتے ہیں کہ میرے اوپر ہے ضمان کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا, اور اگر یہ جی ہاں جنت میں اس کو داخل کروں گا, اور اس کو جو اگر یہ لوٹ آیا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اللہ کے اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق دی, اللہ اس کے قدر کرنے کی اور اوقات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رستے میں نکل کر اس محنت میں دو بنیادی چیزیں, ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے. نقل و حرکت ذمہ داری کے بقدر, جسے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور مخصوص سارے انسانیت تک پیغام پہنچانا ہے, تو ہماری نقل و حرکت کا مقصد بھی پوری انسانیت تک پیغام پہنچانا. اس لیے کہتے ہیں ہم تیار ہوں جہاں بھی ہمیں بھیج دیا جائے, تشکیل میں ہماری کوئی مرضی نہیں. ہاں جتنے ہماری نفس کی خواہشات اور ہم اپنی چاہتوں کو اس میں شامل کر لیں گے ہماری تربیت کا نظام جو ہے خل انداز ہو جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. سب سے پہلے اللہ اس محنت کرنے والوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں, ان کے نفوس کی تربیت اور اصلاح فرماتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے مقصد اپنا ایمان اور یقین بنانا ہے اور خود اعمال پر آنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جمتے ہوئے پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, ساری انسانیت کو اللہ کے اللہ سے ملانا اور دین کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنانا اور دین کی محنت پر کھڑا کرنا. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے تو ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں. جی ہاں, اس میں ایک نقل و حرکت ہے, ساری دنیا کی نیت کریں, ساری دنیا کی نیت کریں گے تو اللہ اس کے مطابق ہمیں تربیت, ہماری تربیت فرمائیں گے. اس لیے تشکیل والوں کو حوالے کر دینا, اپنی مرضی اس میں نہ چلانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو دعوت دی اور صحابہ ایمان کی دعوت دینے والے بنے تو اللہ کی طرف سے تربیت کا نظام چلا, ماریں پڑ رہی ہیں اور بھوک جو ہے بھوک ان کو ستایا جا رہا ہے اور بھوک ان پر آئی ہے, ان کی تربیت, حتیٰ کہ سارے جذبات ان کے دل سے نکل گئے, ایک ہی جذبہ رہ گیا کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی چاہت اور امر کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, سل من شئت, آپ چاہے جس سے ہمیں ملا دیں اور جس سے چاہے ہمیں کاٹ دیں اور ہمیں جس سے چاہے ہماری صلح کرا دیں اور جس سے چاہے لڑا دیں, اے اللہ کے رسول, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اب ہماری کوئی مرضی نہیں. اس لیے بھی اللہ کے رستے میں نکلنے والے یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے رستے میں نکل کر ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے اور ہم اپنی مرضی کی تشکیل نہیں کروائیں گے بلکہ جہاں بھی ہماری تشکیل کر دی جائے, کیونکہ جب سارے عالم کی ذمہ داری ہے اور یہ محنت عالمی محنت ہے, جب ہم اپنے نفس کی خواہشات کو اس میں شامل نہیں کریں گے تو اللہ ہماری تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ عالمی سطح کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے, اللہ عالمی سطح کے مطابق ہمیں صفات عطا فرمائیں گے اور اللہ عالم پورے عالم پر ہماری محنت کا اثر ڈالیں گے اور قیامت میں اللہ اجر بھی اس کے مطابق عطا فرمائیں گے. تو بھائی اللہ کے رستے میں نکلنے والے تیار ہیں نا پورے عالم میں جانے کے لیے؟ ہاں, پورے عالم میں جانا, ایک نقل و حرکت ہے, پورے عالم کی نیت کریں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, یہ شروع زمانے کے صحابی ہیں, کبار صحابہ میں سے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا تو یہ آئے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں, اے امیر المومنین, انا سہم من سہام اللہ, میں اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں, وانت عبداللہ الرامی بہا, اور آپ اللہ کے بندے ہیں کہ آج امیر بنا کر اللہ نے تیروں کو پھینکنے پر, ان کی تشکیل کرنے پر متعین کر دیا ہے, فرمی بھی ہے تشید, آپ جہاں چاہیں میری تشکیل کر دیں, اس میں میری کوئی مرضی نہیں. یعنی یہ پہلے سے آ کر ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں ابو بکر کے دل میں میری تشکیل کرتے ہوئے کہیں شش و پنج میں نہ پڑ جائیں, کہیں پریشان نہ ہو جائیں, اپنے آپ کو حوالے کر دیا. تو بھائی اسی طرح ہم بھی اللہ کے رستے میں جانے والے سارے عالم کی نیت کر کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں کہ جہاں بھی ہماری تشکیل ہو جائے ہم جائیں گے, اب جہاں تشکیل ہو جائے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال کو کریں گے تو اللہ ان اعمال کی وجہ سے ان کی بھی تربیت فرمائے گا, ان کی بھی اصلاح ہوگی اور ان اعمال کا اثر پورے عالم پر ڈالیں گے. اور جب ایک مجموعہ اس محنت کو کرنے والا بن جائے گا اور اس کی قربانی جو اللہ کے ہاں سطح مطلوب ہے ان تک پہنچ جائے گی تو جیسے اللہ سورج کو نکال کر تمام اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں, ایسے اللہ فضاؤں میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے کہ لوگ غفلت اور کفر کی حالت میں شام کریں گے اور صبح اٹھیں گے تو ان کے دل ایمان کے نور سے منور ہو چکے ہوں گے. ہدایت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات. تو ایک تو نقل و حرکت ہے اور دوسری اجتماعیت ہے کہ اس محنت کرنے والوں کے دل جڑے ہوئے ہوں, آپس میں محبت ہو. اب ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے لیے بیٹھے ہیں, یہ کتنا بڑا عمل حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتجالسین فی, جو لوگ آپس میں مل کر بیٹھے ہیں میری ذات کے لیے, میری رضا حاصل کرنے کے لیے, تو میری محبت, میرا ان سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. وجبت محبتی للمتجاورین فی, جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے تو میرا ان سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. وجبت محبتی للمتحابین فی, جو میرے لیے اللہ کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے محبت کریں گے, اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی. تو اس لیے بھائی ساری انسان یہاں ہمارے دل جو ہیں جڑے ہوئے, دل کے جڑنے کے لیے سب سے پہلی صفت نرمی ہے. جس کے دل میں نرمی ہوگی اور اپنے دل کو مسلمانوں سے صاف کرے گا, اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے اور نرمی والے پر, نرمی کرنے والے پر اللہ پوری امت کو جوڑ دیں گے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اے پیارے نبی جی, ہم نے دین دے کر بھیجا کہ اگر تم مال خرچ کرو, مال تمہیں ہم تمہیں دے دیں, مالوں کے ذریعے ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے, لیکن یہ دین دیا ہے, اس دین کے ذریعے ان کے دل جوڑیں گے. اب ان دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تو اپنی مہربانی اور رحمت سے آپ کو نرم کیا. اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت الفاظ بولنے والے ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ جمع نہ ہو سکتے تھے. تو بھئی اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی تربیت کے لیے ہے، اس لیے نرمی پیدا کرنا. کہتے ہیں تواضع جس میں ہوگی اور نرمی جس میں ہوگی امت اس پر جڑ جائے گی، اور جو غصے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر امت کو نہیں جوڑیں گے. اس لیے نرمی کی صفت پیدا کرنا اور تواضع، کہ یہ سارے ساتھی نکلنے والے اور بلکہ دنیا کے تمام مسلمان ہمارے لیے یہ مجھ سے افضل ہیں. فرمایا ایک کام بہت اونچا ہے، اس کام کو کرتے کرتے انسان میں بڑائی کی صفت آ جاتی ہے. تو بھئی کسی کے دل میں یہ آ گیا کہ جن کو ہم بلا رہے ہیں، جن پر محنت کر رہے ہیں، میں ان سے افضل ہوں، تو اللہ کے دربار سے وہ مردود اور محروم ہو جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے اکرام مسلم دیا گیا کہ مسلمان ہو، کوئی رشتہ نہیں، کوئی اس سے کاروباری تعلق نہیں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، ہاں کوئی فائدہ اس سے متعلق نہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ پر کہنے والا ہے، اس کے دل میں اتنی عظمت والا کلمہ ہے، یہ اللہ کا ایمان والا بندہ ہے، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کرنا اور اس کو اپنے سے افضل سمجھنا، یہ اکرام کی صفت رکھی اس لیے گئی ہے کہ یہ کام بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے. ہاں تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے کہیں ہمارے اندر اپنی بڑائی نہ آ جائے، بلکہ جتنا ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں اتنا اپنا کچھ نہ ہونا اور ہماری محنت کا کچھ نہ ہونا، یہ ہمارے اوپر کھلتا چلا جائے. تو بھائی ساتھیوں کے جوڑ کے لیے ایک تو تواضع ہے اور دوسرا صبر کی صفت. صبر کیا ہے؟ کہ جو حال بھی آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ میری تربیت کے لیے ہے، لہذا کوئی جزا فدا نہیں، کوئی شکایت نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم تربیت کے لیے ہم حالات بھیجیں گے، مالوں میں جانوں میں کمی آئے گی اور حالات آئیں گے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور ان کے لیے بشارتیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہی ہے ہدایت یافتہ. تو بھئی جوڑ پیدا ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں تو اس کے لیے ایک تو تواضع ہے اور ایک صبر کی صفت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی، کیا اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ اصبر علی ما اصابک، جو ناگواری پہنچی ہے اس پر صبر کرو. اعفو عمن ظلمک، جو ظلم اور زیادتی کرے اس کو معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے تم پر زیادتی کرے اس کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو. سل من قطعک، جو توڑنے کی کوشش کرے تم اس سے جوڑو. اور واحد من حرمک، اور جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اس کو عطا کرو. تو اللہ کے رستے میں نکلنا یہ اپنے اندر صفات پیدا کرنے کے لیے ہے. ہاں گھر پہ تو آدمی اپنی چلاتا ہے اور گھر والوں کو اپنے ماتحت سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے رستے میں نکل کر مختلف طبیعتوں والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ مسلمان، اب ان کی باتوں کو برداشت کرنا، معاف کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اس سے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے. جی ہاں دل ہمارے جڑیں گے. تو ایک نقل و حرکت ہے، دوسری اجتماعیت ہے، اور دوسرے بھائی ہم اب یہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں. سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ ایمان کے بعد یہ وقت ہے. وقت ایک برتن ہے، اب اس میں جو ایمان اور اعمال ہم مضروف اس میں ڈال دیں گے، اور سب سے بڑا مضروف اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، کہ اللہ کے ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرتے ہوئے اللہ کے ہاں پیش. تو اللہ تعالیٰ انبیاء اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی ایک تو ہے اجتماعیت اور دوسرے نقل و حرکت، اپنے اوقات کی حفاظت. جو ہی جماعت بنے یہ جماعت آپس میں جڑ کر رہے، اور ذمہ دار ساتھی دو دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دے، ایک ساتھی نیا ہو ایک ساتھی پرانا. اجتماعی اعمال میں جیسے اجتماعی اعمال کی پابندی کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، انفرادی اعمال کی پابندی بھی کرنا ہے، انفرادی اعمال کی. جی ہاں اعمال کہتے اعمال سے فارغ بیٹھنا یہ گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور الگ تھلگ ہو جانا یہ شیطان کو حملہ کرنے کا موقع دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری مثال دی کہ دیکھو چرواہا جب اپنی بکری کے ریوڑ کو لے کر چلتا ہے تو بھیڑیے جو رات کے بھوکے ہیں وہ اپنی غذا کی تلاش میں گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو بکری اپنی جماعت ریوڑ کو چھوڑ کر الگ ہوگی تو بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اس کو کھا جائے گا. اور کہا کہ انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، کہ تو دشمن تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان. تو بھئی جی چاہی نہیں کرنی، جی چاہی سے نکل کر اللہ کی چاہت والی زندگی پر آنا ہے، اور دوسرا شیطان کو موقع نہیں دینا. کہ شیطان ایک تو پہلے نکلنے نہیں دیتا، جب انسان نکل جائے تو اعمال نہیں کرنے دیتا. اب اگر اعمال کرے تو پھر بڑے اعمال سے چھوٹے اعمال میں مشغول کر لیتا ہے، اور اگر انسان بڑے اعمال میں لگے تو پھر لوگوں کی حقارت دل میں بٹھاتا ہے. نہیں، ہم نے تو خالص مسلمانوں کا اکرام کرتے ہوئے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور پھر نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بھائی ان سب چیزوں کی ہم نے خیال رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ محنت، کہتے ہیں جتنی بھی محنتیں ہیں دوسری، اس پر اللہ نے نتیجہ ظاہر کرنے کا وعدہ نہیں کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے سب سے عظیم دولت دینے کا، کہ ان کو ہم ہدایت دیں گے اور اللہ ان کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. کیونکہ جب مسلمانوں کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، اور وہ قربانیوں میں اس سطح تک پہنچ جائیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور ایک مجموعہ، اس محنت سے مقصود افراد تیار کرنا نہیں بلکہ پوری امت کو تیار کرنا ہے. ایک امت اور مجموعہ تیار ہو جائے گا جو ہر حال میں اس محنت کو کرنے والا ہوگا، تو جیسے اللہ اس سورج کو نکال کر رات کی تمام اندھیریوں کو دور کر دیتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ دلوں کی ظلمتوں اور غفلتوں کو نکال کر ہدایت کا نور عطا فرما دیں گے. تو ہم اجتماعی اعمال کا بھی اہتمام کریں، انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کریں، اور جب ہم تشکیل ہماری ہو تو ساتھی جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر مذاکرہ کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں کس لیے نکلیں. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دے گا. یہ حکم ہے اللہ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام جیسے جان نثار ہستیاں ہیں، کہ ان کو بھی یاد دہانی کراتے رہیے. تو ہم اس زمانے کے غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اس لیے نکلے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے قبول کر لیں. جو محنت اللہ نے ہماری ذمہ داری بنائی ہے، اور اسی طرح ہم جو بستیوں میں جا رہے ہیں، اللہ اس امت کے ہر ہر فرد کو، مردوں کو، عورتوں کو، اور اس امت کے بچے بچے کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے قبول فرما دے. اس امت کی ہر فرد کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذمہ دار بنایا، اور اس میں استعداد رکھی ہے کہ ایک ایک انسان ساری انسانیت کے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اے علی، تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تب اس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اور ہمارا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، کیونکہ مقصود یقینوں کی تبدیلی اور اعمال کی فضا قائم کرنا، اور علم اور ذکر کی فضاؤں کو قائم کرنا، اللہ کا دھیان. جو دعائیں بتائیں کتنے ہماری یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مشابہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثل محنت کے مماثل ہوگی، اتنا ہی یہ محنت مؤثر ہوگی، اور کرنے والوں کی بھی تربیت اور اصلاح کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور جن میں یہ محنت کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں. جیسے مسنون دعائیں ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، اسی طرح دعوت کے جو اعمال ہیں، اس میں جب سنت طریقے زندہ ہوں گے تو اللہ ان اعمال کو قبول فرما کر انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق، کہ جس مقام سے ہم نکلیں تو آتا ہے حدیث میں، انسان گھر سے اللہ کے راستے میں نکلے تو گھر والوں کے لیے سب سے بہترین عمل دو رکعت نماز کا پڑھنا ہے. تب ہم اللہ کے راستے میں ہیں، جس مقام سے نکل رہے ہیں دو رکعت نفل پڑھ کے نکلیں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں. جس مقام سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہتے ہیں مسلمان جب اپنے مقام سے نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ہدیتا، تمہاری رہبری کر دی گئی، وہ کفیتا، اور تمہاری جو ہے وہ کفایت کر دی گئی، وہ وقیتا، اور ہر شر سے تمہاری حفاظت ہو گئی، وہ تنہا عنک شیطان، جو سب سے بڑا دشمن تمہیں ہلاک کرنے والا ہے اللہ نے اس کو بھی تم سے دور کر دیا. ہر عمل ہی دعاؤں کو سیکھیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ابھی یہاں سے جاتے ہوئے جب تشکیل ہو گئی تو فوراً ہم اللہ کے رستے میں نکلنے کی کوشش کریں. جیسے عرض کیا گیا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، مسجد نبی میں نماز پڑھی، اور آدھا دن ان کا یہاں گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اعمال علماء فرماتے ہیں ان کا ثواب تو مل گیا، کہا اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں تب بھی تم ان کے آدھا دن پہلے نکلنے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے، اس لیے جلدی نکلیں. تو بھائی جماعتیں ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گی، اب یہ کہ بھائی سواری نہیں ملے گی اس لیے ٹھہر جائیں، نہیں بھائی، اس محنت کو جتنا ہم قربانیوں کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت بھی فرمائیں گے. اس لیے جماعتیں سواریوں کا انتظار نہ کریں، اللہ کے راستے میں پیدل یہاں سے چلیں. کارگزاری جو سنائی جاتی ہے الحمدللہ جوڑ اور اجتماع کے موقع پر بہت سی جماعتوں نے سنایا کہ ہمیں پتا تھا کہ سواریاں کم ہیں اور ہمیں سواری ملے گی نہیں، بجائے میدان میں انتظار کرنے کے ہم تو اپنے جا ساتھی جمع ہوئے اور مذاکرہ کیا اور ہم اللہ کے راستے میں چل پڑے، پیدل چل پڑے، اور کب پیدل ہم آدھا یا پون گھنٹہ نہیں چلے تھے کہ اللہ نے سواری کا انتظام بھی کر دیا اور جہاں ہماری تشکیل ہوئی تھی ہم وہاں جہاں وقت پر ہم پہنچ گئے. اب اس محنت میں تو مجاہدہ مقصود ہے، قربانی کا آنا مقصود ہے، کہا دین پر چلنے کے لیے ہم آسانیوں کو تلاش کریں گے تو اپنے اسلامی ممالک اور اپنے گھروں میں بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم دین اور دین کی محنت کے لیے مجاہدہ اور مشقت کو برداشت کریں گے اور آنے والی تکلیف کو سہیں گے تو اللہ کفر کے گڑوں میں بھی دین کے چشمے چالو فرمائیں گے اور وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دیں گے. اس لیے بھائی جماعتیں فوراً اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش کریں. ہاں، سوار ہوتے ہوئے بھی ہم سنت کا دائیں پاؤں سے سوار ہونا، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا، جہاں بس اسٹاپ یا اسٹیشن پر گئے ہیں اور وہاں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری جماعت ایک طرف نہ بیٹھ جائے، بلکہ مسلمان تو اس کو جو بھی داعی اور دین کی محنت کرنے والا جو مسلمان بھی نظر آ جائے تو اس کے دل میں فوراً یہ بات اٹھے، ہوک اٹھے کہ کیسے میں اس سے بات کر کے اس کو حضور کی محنت والا بنا دوں. ہم نے سنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے کے باہر ان کی چارپائی ہوتی تھی، اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور نظام الدین کی مسجد سے باہر سے کوئی آدمی آتا اپنی کسی حاجت کے لیے، اگر وہ بغیر دعوت دیے چلا جاتا تو میں اگر دیکھو دیکھو بھائی وہ جو ہے اللہ نے مسلمان کو ہمارے پاس بھیجا تھا اور بغیر دعوت کے چلا گیا. اس لیے بھائی جہاں بھی ہمیں مسلمان ملے ہم فوراً دعوت، جماعت میں ساتھی سمجھدار سمجھنے والے ہیں تو دو دو کی جوڑی بنا دی جائے اور دو دو کی جوڑی جو ہے وہ ایک ایک مسلمان سے ہمارا مداح جمع کر کے بیان کرنا نہیں بلکہ وہ تو ایک ایک کو دعوت دینا، انفرادی دعوت. ایمان اور یقین سب سے بڑی ضرورت ہے اور ایمان اور یقین کے لیے سب سے مضبوط عمل انفرادی دعوت دینا ہے. تو ہم کیا ہے دو دو کی جوڑی بن کر جتنے بھی مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں. اللہ نے ہمیں یہ جو ہے دعوت جو ہمیں کام دیا ہے کتنا آسان اور کتنے مختصر الفاظ میں مسلمانوں کو کیا سمجھانا ہے. دیکھو بھائی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، حضور صلی اللہ اللہ نے ہماری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اللہ کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں رکھی ہے، اور یہ دین نبیوں کی محنت سے زندگیوں میں آتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اب یہ محنت اللہ نے اس امت کو اور امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو اس طرح اس کو ذمہ داری کا احساس دلا کر اور نبیوں کی دعوت کے قصے سنا کر اور اس محنت پر جو فضائل اللہ کی طرف سے انعامات ملنے والے ہیں، یہ فضائل بڑی طاقتور چیز ہے. یہ ساری نقل و حرکت اور یہاں مسلمانوں کا جمع ہونا یہ فضائل کی بنیاد پر ہے. فضائل سنا کر ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے. اور اگر ساتھی نئے ہوں اس بات کی ہمت نہ کریں تو جماعت اپنی تعلیم کو شروع کر دیں اور تعلیم کے لیے ان کو قریب کر لیا جائے. اب تعلیم میں اللہ کے وعدے اور فضائل کہ کیسے نمازوں کی برکت سے اور کیسے اعمال سے اور دین کی محنت سے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے کام بنائے گا، ان احادیث کو پڑھ کر پھر جو ہے ان کو دیکھو بھائی یہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان اعمال پر، یہ جب ہی جو ہے وعدے پورے ہوں گے جب یہ اعمال ہماری زندگیوں میں زندہ ہوں گے اور جب یہ اعمال کامل ہو کر ہم ان کو پورا کرنے والے بنیں گے. ان اعمال کے ہماری زندگیوں میں آنے کا راستہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کے ختم نبوت کے صدقے اب یہ محنت ہمارے ذمے، ہر مسلمان کے ذمے ہے، اور جب ہم اس محنت کو کریں گے اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب آ نہیں سکتی. اس طرح فضائل اور اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام لگانا دنیا اور دنیا کے جتنے خزانے سے بہتر ہیں. اس طرح فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے پر ان کو آمادہ کیے جائے. اگر وہ یہ کہیں بس وہاں اس جگہ پر یا سفر کے دوران کوئی ساتھی یہ کہہ دے کہ جی میں تو نفت تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، تو اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ محنت اس کی ترتیب ہے، ہماری جماعتیں تو مکمل رائمن سے ہو کر نکلی ہیں، آپ اپنے علاقے میں جو مسجد میں کام ہوتا ہے یا ساتھی کسی بیٹھک میں کسی جگہ کام کرتے ہیں، آپ اپنے ان کے ساتھ مل کر اپنے علاقے پر محنت کریں اور اپنے ہاں سے نفت جماعت تیار کر کے مکمل فرما کر اللہ کے راستے میں پھر اللہ کے راستے میں نکلیں. سواری میں سوار ہونے لگے بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا، دائیں پاؤں سے سوار ہونا، اور جب بیٹھیں تو بیٹھتے ہی تین دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحانک انی ظلمت نفسی یہ استغفار پڑھ لیں, آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے مسکرائیں, اور پھر جو ہے دعا صبح جب گاڑی چلنے لگے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اب ہمارا سفر بھی یہ اعمال میں گزرے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں ہم گئے تو نکلے ہیں, اب اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور فارغ نہ رہیں, اعمال میں چاہے اجتماعی اعمال ہوں یا انفرادی اعمال ہوں. جیسے نماز میں نماز کی ایک ترتیب ہے اور نماز کے ایک اعمال, پہلے قیام ہے اور پھر رکوع ہے, رکوع کے بعد سجدہ ہے اور سجدے کے بعد تشہد ہے. جو مسلمان بھی ان اعمال میں سے کسی عمل میں ہوگا تو بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والے یا تو یہ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہوں, اللہ کی طرف بلانے میں, اللہ کے دین کی طرف بلانے میں لگے ہوئے ہوں, یا آپس میں یہ سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہوں, یا ذکر میں تلاوت میں دعاؤں میں اور نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہوں, یا مسلمانوں کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہوں, ہاں ان اعمال ہم اپنے اوقات کو محفوظ کریں ان اعمال میں لگانے کے ساتھ, کہ جب بھی کوئی دیکھیں بھئی یہ تو دعوت دے, یہ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے, کیوں یا تو یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں یا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا آپس میں سیکھ رہے سکھا رہے ہوتے ہیں یا ایمان کی مجلسیں لگی ہوتی ہیں اور ذکر و تلاوت میں لگے ہوتے ہیں یا یہ مسلمانوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. کہتا فارغ بیٹھنا یہ گناہوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اللہ کے راستے میں ایمان کا نور بنانے کے لیے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اور وقت کو ضائع کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. وقت جیسا سرمایہ اس کے کوئی ہمارے پاس نہیں, اس لیے بھئی اپنے اوقات کی حفاظت اور خاص طور پر غیبت سے تو اپنے آپ کو بچانا. غیبت حرام ہے, غیبت حرام ہے. کسی مسلمان کی جو کمزوری اس میں موجود ہے اس کی پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا, غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور فارغ رہنے سے فارغ رہنا یہ گناہوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے اب ہم اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھیں. سفر میں بھی سب سے پہلے دعوت ہے, اور دعوت کے بعد پھر آپس میں سیکھنا سکھانا ہے. سیکھنے سکھانے میں بھی کلمہ بھی سن لیا جائے سنا لیا جائے. پہلے زمانے میں جب جماعتیں نکلتی جو گشت کے لیے نکلتے تھے تو دیکھو بھئی میرا کلمہ سن لو, اپنا کلمہ بھی سنا دیتے ان کا کلمہ بھی سن دیتے. پھر یہ ایمانیات ہے, اور اس کے بعد مسائل کا سیکھنا سکھانا, یہ تو علماء کی شان ہے کہ علماء سے پاس جا کر ان سے جو ہے ہم مسائل پوچھیں. لیکن یہ نماز اور وضو اور پاکی, بھائی نماز تو پانچ دفعہ فرض ہے, اس لیے وضو کے فرائض, وضو کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, غسل کا طریقہ, یہ دو دو ساتھی ہو جائیں, اس کا اجتماعی مذاکرہ نہ ہو, دو دو ساتھی آپس میں سیکھیں سکھائیں. اور اس کے بعد جو اللہ کے رستے میں ہم نکلے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, صفات پیدا کرنے کے لیے, اس کی بنیادی چیز یہ چھ نمبر ہے, چھ صفات ہیں. چھ صفات کو سیکھا جائے اور ان کے فضائل کو سیکھا جائے. اسی طرح جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے آداب کے ساتھ ہوں. یہ عمل کے منافع جب ہی ہمیں ملیں گے اور اللہ کے وعدے پورے ہوں گے جب یہ اعمال مکمل ہوں اور صفات کے ساتھ. بھائی تعلیم میں ہم بیٹھیں گے, سیکھیں سکھائیں گے اس کے آداب کیا ہیں, اور ہم انفرادی دعوت دیں گے, انفرادی دعوت دینے کے آداب کیا ہیں, اور ہم اللہ کے راستے میں نکل کر گشت کریں گے, یہ انفرادی ملاقاتیں, خصوصی ملاقاتیں یا عمومی گشت, ان کے آداب کیا ہیں, اور جو ہے لوگوں کو نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا, خدمت کرنا, جو ہمارے اعمال ہیں ان کے آداب آپس میں سیکھیں سکھائیں. اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہر یہ دور کے بعد اجتماعی بھی کبھی کبھار ان کا مذاکرہ ہو جائے, ورنہ دو دو ساتھ. اللہ کے راستے میں نئے نکلنے والے وہ روزانہ ہر نمبر کی فضیلت سیکھیں. دس دن بھی نکلے تو 60 حدیثیں یاد ہو جائیں گی. ہماری دعوت فضائل کی بنیاد پر ہو, جو فضائل پکے ہوں, فضائل اعمال کتاب جو ہم تعلیم میں بیٹھے, یہ حکایات صحابہ ہے, فضائل قرآن ہے, فضائل نماز ہے, فضائل ذکر ہے, فضائل تبلیغ ہے, اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے, اور فضائل صدقات ہے. جی ہاں, ان کا جو ان سے جو فضائل ہم یاد کریں, 10 دن میں 60 فضائل یاد ہو سکتے ہیں, اور فضائل کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کو دعوت دیں. تو بھائی اس طرح اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے سیکھنا سکھانا بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وقت بچ جائے تو پھر ہم دعا میں لگیں, ذکر اور دعا میں لگیں. جی ہاں, کہتے جماعت جو بنی ہے یہ ایسے فکر مند ہوں کہ آنے باہر سے آنے والا ان کی فکر کو دیکھ کر پتہ ہی نہ لگے کہ ان میں امیر کون ہے, اور امیر بھی اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے گلا ملا کر رکھے کہ کوئی پہچان نہ سکے امیر کون ہے. فکر کو دیکھا جائے تو ہر ایک امیر معلوم ہو, اور امیر کے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کو دیکھا جائے تو پہچانا نہ جا سکے. ہاں, جو ترغیب دے کر ساتھیوں کو اپنے ساتھ چلانے والا. اب جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے, اگر وہاں مرکز ہے, مرکز میں ہم گئے, مرکز والے ساتھی آ گئے, ان کو اپنی جماعت کے حالات بتا دیں کہ جی اتنے دن کی جماعت ہے, اس نوعیت کے پرانے اور نئے ساتھی ہیں, اور ان سے ان بستیوں کے محلوں کی مسجدوں کے حالات لے لیں کہ حال دو اور حال لو. جب مسجدوں کے حالات آ جائیں تو اب جماعت اس کے ذمہ ہے کہ وہ ان مساجد کو طے کرے کون کون سی مسجد میں جانا ہے, اللہ کے رستے میں نکلنا. اس کے اہداف ہیں کچھ, ایک تو یہ کہ 100% بستی والوں سے ہماری ملاقات ہو جائے, ہم اللہ کے پیغام کو پہنچائیں اور ان کو اس دعوت والے کام پر لگنے کی, اللہ کے رستے میں نکلنے کی بھرپور ہم ترغیب دیں, 100% ان سے ملاقات ہو جائے. اور جس مسجد میں جا رہے ہیں نقد اللہ کے راستے میں چلے اور تین چلے کے لیے دور اور دیر کے لیے نقد جماعتیں تیار ہو, سہ روزے کے لیے نکالنا, یہ تو ان کی اپنی مقامی محنت کا حصہ ہے. یہ 10-12 افراد کی جماعت جو گئی ہے, یہ تو ایسی محنت کریں, اللہ کے سامنے ایسے روئیں اور لوگوں کی ایسی منت سماجت کریں کہ لوگوں کی زندگی کی ترتیب بدل جائے اور وہ فکر مند ہو جائیں, اور دنیا کے لیے جو زندگی کے سارے اوقات لگا رہے ہیں وہاں سے کم کر کے دین کے لیے وقت فارغ کر کے دین کی محنت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں. جی ہاں, تو ایک تو نقد اللہ کے راستے میں جماعتیں نکالنا, 100% جو ہے ان لوگوں سے ملاقاتیں کرنا اور ان کو اس محنت والا بنانا. جماعتیں نکال کر جو باقی بچ گئے ہیں تو بھائی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے ہیں, تو مسجد والے اعمال اپنے سامنے کروانا کہ مسجد میں مضبوط ایک جماعت ہو جو سوچے سارے عالم کے بارے میں کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے, اور دوسرا کیا ہے وہ مسجد میں تعلیم بھی شروع ہو جائے, اسی طرح دو گز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں, اور سہ روزے ان کے متعین کرانا, اور کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں. جی ہاں, اصل تو یہ ہے کہ ہر مسلمان 4 مہینے ہر سال اللہ کے راستے میں لگائے, اگر یہ تو کم از کم چلے کی کا تعین کریں, چلہ اللہ کے راستے میں لگائے. تو ہمارا مقصود تو 100% ملاقاتیں, ان کو محنت والا بنانا, نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالنا, اور پھر اپنے سامنے مسجد کو اعمال سے آباد کرنا کہ مسجد میں ایک جماعت ہو جو سارے عالم کے لیے سوچے, اور مسجد کو یہ ان میں سے ہر فرد گھنٹوں لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو دعوت دے, اور پھر مسجد کی تعلیم میں بیٹھیں, مسجد میں ایمان کی مجلسیں بھی ہوں, سیکھنے سکھانے کا ماحول بھی ہو, دعوت بھی دی جا رہی ہو, تلاوت اور ذکر کا اہتمام بھی ہو, جیسے عرض کیا کہ ہماری مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد. اس کے لیے کسی کا کوئی وقت فارغ ہوا, کوئی صبح سے وقت دے سکے گا, کوئی دوپہر کو وقت دے سکے گا, کوئی عصر کے وقت دے سکے گا, کوئی شام کو, تو ایسے یا ان سے جو جتنا وقت ہے اس کو قبول کرے. اصل تو یہ ہے اعلیٰ درجہ کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں, اور 4 مہینے نہ دے سکتے ہیں تو بھی سالانہ چلہ تو کم از کم ان کا لگ جائے. تو یہ مقصود ہے, اور ساتھی بھی سارے اعمال سے ہمارے گزر جائیں. اگر یہ مقصود سارے کے سارے اعمال ایک دن میں پورے ہو گئے تو اگلی مسجد میں جائیں, ورنہ اس کے لیے دوسرے دن ٹھہر کر محنت کریں کہ پہلے اللہ کے راستے میں نقد جماعت نکال دیں, پھر اپنے سامنے سارے کام کروائیں ان سے اور کروا کے اور مسجد کو آباد کر کے پھر آگے جائیں, اور اگر 2 دن میں پورا نہ ہو تو 3rd دن بھی ہم جو ہے وہاں لگا سکتے ہیں, پھر آگے جائیں. مسجدوں کے جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں, ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بہتر ہی ایسا ہے کہ جو کناروں کی بستیاں ہیں, جو کچی آبادیاں ہیں, ایسے مسلمان جو دنیا کے اعتبار سے کم وسائل والے ہیں, ہاں جن کی زندگی سادہ ہے, ان کی ضروریات کم ہوتی ہیں, ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہے, تو ایسے لوگوں کی بستیوں سے ابتدا کی جائے. دیکھا وہاں کھڑکی دروازے بھی نہیں ہیں, مسجد بھی کچی ہے, پانی کا انتظام بھی پورا نہیں ہے, اور وضو استنجا کی جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ایسے لوگوں سے ان پر محنت کرتے ہوئے پھر بعد میں ہم شہروں کے بیچ میں آئے. کیونکہ قرآن پاک میں جو انبیاء کے قصے لکھے ہیں, نبی جو دعوت دیتا تھا, نبی کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے یہ عام قسم کے لوگ ہوتے تھے, جن کے پاس دنیا کے اسباب نہیں, اور یہی چیز سرداروں کو, دنیا والوں کو دھوکے میں ڈالتی تھی. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اور سب سے بڑی دولت لے کر آئے ہیں, لیکن آپ کے آس پاس جو دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمارے مزدور ہمارے نوکر اور یہ تو ہمارے جہاں عام کام کرنے والے ان کی سمجھ کی سطح بھی اتنی ہوتی نہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو بھی ایسے لوگوں پر محنت کرتے ہوئے پھر ہم جو ہے جو بیچ کے بستی جو شہروں کی آبادی ہیں کالونیاں ان میں بھی آئیں اور ہر طبقے پر ہم نے محنت کرنی اور اگر بھائی ہم کسی بستی کی طرف جا رہے ہیں جب بس سے اتریں سارے ساتھی اتر گئے تو ذمہ دار ساتھی کچھ دیر کے لیے ان کو اجازت دے دیں اپنے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر اب ان کو جمع کر لیا جائے اور جمع کر کے اب ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی ہمت کو بڑھایا جائے کہ دیکھو دنیا کے لیے بھی لوگوں نے سفر کیا بس میں دنیا والے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی تھکاوٹ ہوئی ان کے جسم بھی غبار آلود ہوئے لیکن دنیا کی محنت پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے آپ کا یہ نکلنا اللہ کے دین کے لیے ہے ہمارا یہ تھکنا ہمارے اوپر غبار کا پڑنا ہمارے جو ہے جسم سے پسینے کا بہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ اتنا ناگواری غبار کا پڑنا ہے اور اس غبار کے برداشت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے دھوئیں کو بھی حرام فرما دیتے ہیں کہ جس قدموں پر جو ہے غبار پڑ جائے تو اللہ کی طرف سے جو ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے صحابہ کا لشکر چل رہا ہے اور ایک ساتھی جو ہے وہ الگ چل رہے ہیں تو ذمہ دار نے پوچھا بھائی تم الگ کیوں چل رہے ہو کہا اے امیر المومنین میں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم الگ کیوں چل رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے فرمایا رسول اللہ یہ گرد و غبار اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہا اس گرد و غبار سے اپنے آپ کو بچاؤ نہیں یہ تو تمہارے لیے جنت کی خوشبو ہے یہ تو تمہارے لیے جنت کی خوشبو ہے ایک ذمہ دار نے دیکھا کہ ان کے کچھ ساتھی سواری موجود ہیں اور سواری سے نیچے اتر گئے اور پیدل چل رہے ہیں پوچھا کہ تم پیدل کیوں چل رہے ہو کہا ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس جسم پر اللہ کے راستے کا غبار پڑ جائے تو اللہ جہنم کا دھواں حرام فرما دیتے ہیں تو امیر لشکر سے آگے ہو گئے اور وہاں زور سے پوچھا کہ اے فلانو تمہارے پاس سواری بھی ہے پھر پیدل کیوں چل رہے ہو تو وہ سمجھ گئے کہ امیر پورے ساتھیوں کو جو ہے یہ فضیلت سنانا چاہتے ہیں تو انہیں سنایا بتایا کہ ہم اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے کی غبار جس جسم پر پڑے گی اللہ جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیں گے تو کہا سارا لشکر اپنی سواریوں سے کود پڑا اور پیدل چلنا شروع کر دی تو ان کو بتایا جائے کہ آپ نے جو اللہ کے راستے میں یہ بھوک برداشت کی یہ بھوک اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں لاکھوں انسانوں کی قیامت کی بھوک سے بچانے کا ذریعہ بنائیں گے آپ نے جو پیاس برداشت کی ہے یہ آپ کا پیاس برداشت کرنا قیامت میں لاکھوں انسانوں کے جہنم اور قیامت کی پیاس سے بچنے کا ذریعہ بنے گا اور آپ کی یہ تکلیف قیامت میں لاکھوں انسانوں کے قیامت کے عذاب اور تکلیف سے بچنے کا ذریعہ بنے گا ان کو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ پتہ لگے کہ بھی یہ تکلیفیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے اس کے بعد بستی میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے جائیں بستی والے جو اتر کر مسجدوں بستی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے آئیے بھائی مہمان آئے آپ کی بستی میں ابھی دعا ہوگی آپ شامل ہو جائیں اور اب بستی کا مقصد کیا ہمارا اس اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اور اس بستی میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بستی ہے اور یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمے حضور کی امت حضور کی محنت کو کیا ہے تو یہ بستی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مرکز بن جائے اور یہاں کا ہر فرد مرد اور عورت اور بچہ بچہ حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے تاکہ اللہ کی مددیں ان کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کریں تو یہ مذاکرہ کریں بستی والوں کو بھی ساتھ شامل کریں پھر جو دعا کریں گے اور دعا میں اب بستی والے وہ دیکھیں گے اچھا یہ اتنے عظیم لوگ ہیں آج افراتفری کے زمانے میں اور نفسا نفسی کے زمانے میں یہ لوگ اپنے کاروبار کارخانوں اپنے علاقوں راحتوں کو چھوڑ کر ہمیں اتنے اونچے مقصد پر ڈالنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے دل نرم ہوں گے اور جماعت کے پہنچنے سے پہلے یہ بستی والوں کو باخبر کر دیں گے کہ بھائی یہ لوگ جو دعوت تبلیغ کی صورت میں ہمارے پاس آتے ہیں یہ کتنی بڑی دولت لے کر آتے ہیں اور انہوں نے دعاؤں میں ہمارے لیے کتنی بڑی خیریں مانگی ہیں اے اللہ اس بستی کو مدینے کی بستی کا نمونہ بنا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینے کی بستی میں اعمال ہوتے تھے اے اللہ اس بستی میں ان اعمال کو زندہ کر دے اے اللہ ان کی مسجدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اعمال سے جو حضور کے زمانے تھے میں تھے آباد کر دے اے اللہ ان کے گھروں کو ان اعمال سے آباد کر دے تو پھر جہاں دعا مانگنے کے بعد اب ہم نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے راستے کے ایک طرف ہو کر جہاں ہم بستی کی طرف جائیں کہ نظروں کی حفاظت کرنی ہے راستوں میں چلتے ہوئے بستی میں داخل ہوتے ہوئے گشتیں کرتے ہوئے ہم نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے. یہ حدیث ہے کہ النور سہم من سہام الشیطان مسموم, کہ یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے, جس چیز کو دیکھتا ہے فوراً اس کا اثر دل تک پہنچا دیتا ہے. کا ایمان والا اگر اپنی نظر کی کوئی چیز نظر آئی اور وہ جو حرام اس کا اپنی نظر کو اپنی جھکا لیا اور جہاں فضول دیکھنے سے اپنی نظر کی حفاظت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے. ہاں کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے کہ جس کو دیکھتا ہے اس کا اثر دل میں پہنچا دیتا ہے. اگر مسلمان اپنی نظر کو نیچا کر لے اللہ کے ڈر سے تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے. اور بھائی ایمان کی حلاوت اتنی اونچی چیز ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کے سارے جہاں کھانوں کے مدے اس کے سامنے ہیٹ. تو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا, اور جب مسجد کے سامنے پہنچے تو جماعت رک جائے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. ہاں بیوتی فی الارض المساجد, ایک حدیث قدسی ہے کہ زمینوں میں جو میرے گھر جس میں تم ملاقات کے لیے آؤ وہ مسجدیں ہیں. عمارها زوارها, کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ اللہ کے ملاقاتی ہیں. فتوبی لمن تطہر فی بیتہ, خوشخبری و مبارکبادی ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کے لیے وضو کر کے آئے. بھائی اللہ کی ملاقات کے لیے بادشاہوں کی طرح اچھے سے اچھا لباس اور اچھی سے اچھی خوشبو اچھی سے اچھی ٹوپی یہ ضروری نہیں, بلکہ اللہ نے جیسا کہ لباس دیا ہے بشرطے کہ پاک ہو سیدھا سادہ ہو. بلکہ جتنا سادہ لباس ہوگا اللہ کی رحمت اتنی ہی متوجہ ہوتی ہے. صرف وضو کر لیں کہ پاک ہو کر آدمی مسجد کی طرف آئے کہ ہر قدم پر اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں اور ہر قدم پر اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کے آس پاس کچھ جگہ خالی ہو گئی. بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا صحابہ کا, انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے بڑا جہاں چلنا پڑتا ہے مشقت اختیار کرنی پڑتی ہے, کیا اچھا ہو کہ ہمارے گھر مسجد کے قریب ہی ہو جائیں اذان ہوتے ہی فوراً نماز کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ میرے صحابہ چلنے کی مشقت سے بچنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم, تمہارے جو دور گھر ہیں انہیں کو لازم پکڑو انہیں میں رہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم دور کے گھروں سے جو جو تم مسجد کی طرف چلتے ہو تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے اور اس کا ثواب تمہارے لیے لکھا جاتا ہے. تمہیں مساجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کی عظمت, چاہے وہ گھر جو ہے کچے جو مسجد کی صورت میں ہو اور چاہے وہ گھر اس کی چھت نہ ہو اور کھڑکی نہ ہو, لیکن جب اللہ کے گھر کا نام دے دیا گیا مسجد دے دیا گیا تو یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ اس کی عظمت لاتے ہوئے ہاں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور پھر دعاؤں کے ساتھ کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ کہہ کے داخل ہوں. کیونکہ ہماری محنت کا تعلق مسجد سے ہے, مسجدوں میں ساتھی اترتے ہیں, تو اس لیے بھی اپنے ساز و سامان کو اگر کوئی کمرہ ہو خالی عام استعمال کے لیے تو ہم اپنے بستر وغیرہ سامان وہاں رکھیں اور اعمال مسجد میں کریں, اور اگر ایسا کمرہ نہ ہو تو بھی مسجد میں بستر وغیرہ ہے مختصر سے مختصر اس کو مسجد کے ایک کونے میں ترتیب سے رکھیں, چادر سے ڈھانپ لیں, باقی خدمت کا سامان یہ مسجد سے باہر رکھیں, وضو کی جگہ دروازے کے پیچھے مسجد کے حصے سے باہر ہو. اور خاص طور پر گیس کا چولہا ہے یا لالٹین یا مٹی کے تیل والا چولہا ہے, اور یہ گیس اور پیاز کچی اور لہسن ان چیزوں کو لے کر مسجد میں نہیں جانا. بھائی دعائیں پڑھ کے اللہ کے نام گھر کی حیبت اور عظمت کو دلوں میں بٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اگر مسجد کی خدمت کی ضرورت ہے وضو کی نالی کو صاف کر دیں, ٹینکی کو بھر دیں, استنجا کریں, وضو کریں, اور وضو کر کے سب سے پہلے دو رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھیں. ہم کتنے بڑے مقصد کو لے کر آئے ہیں اور کتنی بڑی محنت کو لے کر آئے ہیں جس کا تعلق سارے انسانوں کی ہدایت کے ساتھ ہے, اب یہ لوگ اس محنت کو کرنے والے بن جائیں تو ساتھی ایک دفعہ نفل پڑھیں, دو دفعہ نفل پڑھیں, تین دفعہ نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں, اے اللہ ہم تو اس کام کو سیکھنے والے ہیں اور اے اللہ ہم اس کام کو ابتدائی درجے پر کرنے والے ہیں, اے اللہ تو ہی ہم سے صحیح طریقے پر کام لے لیں, اور اے اللہ جن لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوں ان کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں, ہمارے پہنچنے سے پہلے اے اللہ ان کے دلوں کو اس محنت کے لیے کھول دے اور اے اللہ اس محنت کے لیے قبول کر لے. حضرت فرماتے ہیں مخلوق سے جو ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس محنت پر کھڑا کرنا, سب سے پہلے اللہ سے ہم مانگ لیں. اور بھائی نفلیں پڑھ کر اب ہم مشورے کے لیے بیٹھ جائیں, اور بستی کے جو پرانے ساتھی ہیں یا بستی والے ہیں ان کو بھی بلایا جائے, اگر ہماری جماعت ایک مسجد سے دوسری مسجد منتقل ہو رہی ہے تو اس سے ایک دن پہلے اپنے دو ساتھیوں کو بھیج کر ان کو بتا دیا جائے کہ اتنے بجے جماعت آپ کے ہاں پہنچے گی، تاکہ پرانے ساتھی یا وہاں کے رہنے والے جب ہماری جماعت پہنچے تو ہمارے ساتھ مسجد میں مشورے میں بیٹھ جائے۔ بھئی مشورہ یہ اللہ کا بہت بڑا امر ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعلق جو ہے آسمانوں سے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور روحانیت کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں اور اللہ نے سب سے زیادہ علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، باوجود ان ساری باتوں کے اللہ حکم فرما رہے ہیں امت کی تعلیم کے لیے وشاورہم فی الامر کہ اپنے صحابہ سے اہم معاملے کے بارے میں مشورہ کیجئے، تاکہ امت ایسی محنت جس کا تعلق پورے عالم کے ساتھ ہے اس کو مشورے کے ساتھ کرے اور ان کا مشورہ صفات کے ساتھ ہو اور ان کا مشورہ ساری انسانیت پر شفقت اور سارے عالم کو سامنے رکھ کر ہو اور اپنی خواہشات اور اپنی اغراض سے جو ہے بالاتر ہو کر ہو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ تو پرانے جو ساتھی ہیں بستی والے ان کو بھی لے لیا جائے اور سارے ساتھی اب اللہ کی طرف متوجہ ہوں، سارے عالم کو سامنے رکھ کر مشورہ کریں اور اپنے دلوں کو سب سے صاف کر کے مشورہ کریں اور کہا جو چیز پہلے فکروں میں آئے گی تو پھر وہ وجود میں آئے گی، اور مقصود اس محنت سے کہ پوری امت مسلمہ حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والے بن جائیں اور اللہ کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچ جائے، انسانیت گمراہی اور جہنم کے راستے سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اللہ کے رضا والے راستے پر چل کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہ کتنا بڑا مقصد ہے۔ اگر ساتھی نئے ہوں تو ان سے کہا جائے دیکھو بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے آپ کی محنت ہر کلمہ گو کے ذمے کی ہے، جب ہم اس محنت کو کریں گے تو اللہ ہدایت دیں گے، اب آپ کی بستی کا ہر فرد اس تک یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے اور اس محنت کو سیکھ کر کرنے والا بن جائے، اس کے لیے آپ بتاؤ کیا کیا جائے۔ اب وہ بستی والے نئے ہیں ابھی بیٹھے ہیں، لیکن ہم انہی پر سوال ڈالیں تاکہ وہ بھی اپنی فکر کو استعمال کریں اور اس فکر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ مسلمان جب اپنی فکر کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ بہت محبوب عمل ہے، پھر اللہ اس کی سمجھ میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کو اس کام کی راہیں سجھاتے ہیں، تو انہی پر ڈالا جائے، انہی سے پوچھا جائے۔ یہ مشورہ جیسے میں نے عرض کیا بہت اہم عمل ہے، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ اپنے کاموں کو مشورے سے کرنے والے بنے، تو اللہ نے ان کی اس مشورے کی صفت کو قرآن میں فرائض کے بیچ میں ذکر کیا کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جو اپنے مالوں میں سے زکاتوں کو ادا کرتے ہیں اور یہ خیرات دیتے ہیں، اور بیچ میں ذکر کیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور یہ اپنے معاملوں کو شورا سے طے کرتے ہیں۔ تو بھئی مشورہ بہت اہم عمل ہے، جی ہاں، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سارے عالم کو سامنے رکھ کے کہ اللہ کے دین پوری دنیا میں کیسے پہنچ جائے اور اللہ اپنی منشا ہمیں کھول دے اور اپنی منشا کے مطابق ہم سے کام لینے والا بن جائے، جب مشورہ صفات کے ساتھ ہوگا اور ساتھی فکر کے ساتھ سارے عالم کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے مشورہ دیں گے تو اللہ ان کے مشوروں میں خیریں اور برکتیں ڈالیں گے، ان کا یہ مشورہ جو ہے انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ذمہ دار ساتھی سارے ساتھیوں سے ایک سے مشورہ لیں، ساتھی مشورے میں بیٹھتے ہوئے پہلے سے کسی بات کو طے کر کے نہ آئیں، اور ساتھی مشورے میں ہر ایک کس کو کسی پوچھا جائے وہ اپنے ذہن پر زور دے اور زور دے کر پھر وہ اپنی رائے پیش کرے، یہ نہیں کہ جیسے فلاں ساتھی نے کہہ دیا میری رائے بھی یہ ہے، نہیں، جو ذہن میں آ رہا ہے وہ جو ہے بتایا جائے، کہتے مشورہ ایک امانت ہے جو دل میں آ رہا ہے، کسی کی نظر کو دیکھ کر نہیں چلنا اور کسی کی خوشنودی مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ نے جو دل میں ڈالا ہے یہ امانت ہے، اس کو پیش کر دیا جائے، اور ساتھی سارے جب نئے ساتھی وہ رائے دے رہے ہوں تو ان کی رائےوں کو بھی سنا جائے۔ مشورے کا عمل ایسے خیر و برکت والا ہے کہ اس کے ذریعے سے سارے ساتھیوں کی تربیت ہوگی، نیا ساتھی بھی رائے دے رہا ہے تو اس کی رائے کو سنیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک عام صحابہ میں سے تھے، اتنا ان کا تذکرہ نہیں آتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ جو اپنے صحابہ کے لیے جنگ کے میدان میں جگہ تیار کی ہے یہ وہی ہے، پھر تو بولنے کی کوئی گنجائش نہیں، یا آپ کی رائے ہے تو ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ وحی نہیں، یہ تو ایک رائے تھی کہ یا رسول اللہ اس جگہ کو چھوڑ کر ہم فلاں جگہ کو اگر جو ہے ہم کب لے لیں اور وہاں ہم چلے جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ الحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا اور اللہ کی شان اسی جگہ کے اختیار کرنے میں اللہ نے خیر اور برکت ڈال دی. اور کسی اپنی رائے دیتے ہوئے کسی کی رائے کی تحقیر نہ ہو, کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے, رائےوں کو غور سے سنیں اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, کیونکہ مشورے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان بھی ہم میں کامل نہیں اور کسی انسان کے سامنے اس محنت کے سارے پہلو نہیں. مختلف اذہان ہوں گے تو کسی کے سامنے کوئی پہلو, کسی کے سامنے کوئی پہلو, تو مشورے کی برکت سے سارے پہلو سامنے آ جائیں گے اور ذمہ دار کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. کوشش یہ کی جائے کہ جو ہے سارے رائے کی, سارے احباب کی رائے متفق ہو جائے, پھر امیر صاحب جو ہے پورے دن کی ترتیب کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ جی ہم نے اب سے لے کر کل تک کیا کیا اعمال کرنے ہیں. جی ہاں, مشورہ دیتے ہوئے ساتھیوں کی رائے کا خیال, ان کی رائے کو کاٹا نہ جائے. جس امر کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے اسی کے بارے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, دل کو صاف کر کے اور سارے عالم کے تقاضے سامنے رکھ کر ہم مشورہ دیں. اب جب فیصلہ ہو جائے تو اب سارے ساتھی اس بات کی کوشش کریں کہ جو طے ہو گیا ہے اس کو نافذ کرنا ہے. جی ہاں, کیونکہ مشورہ اللہ کا امر ہے اور اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے. اگر مشورے کی بات میں کوئی ہمیں نقصان بھی نظر آئے تو پھر بھی اس میں کوئی لب کشائی نہ کی جائے, یہ مشورہ اللہ کا امر ہے, اس میں خیر ہے. غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا, صحابہ کی مختلف رائے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی, اے اللہ کے رسول, ہم نے تو سارے تعلقات ختم کر دیے, اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے, ہم اللہ کے ہیں, یہ کافر ہم سے لڑنے کے لیے ہم مدینے پر میں آ رہے تھے, اے اللہ ہر کافر کو اس کے سگے اور قریبی رشتے دار کے حوالے کیا جائے, بھائی کو بھائی کے, باپ کو بیٹے کے, بیٹے کو باپ کے, تاکہ وہ مسلمان اس کی گردن اڑا دے اور اللہ کو دکھائے اے اللہ جو تیرا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ رائے بڑی سخت تھی, کسی نے کہا یا رسول اللہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے, کسی کا یا رسول اللہ یہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر لے پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. تو فیصلہ بھی یہ کی رائے پر ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں, حضرت عمر گزرے, یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں, کہ اللہ کا عذاب تو اس درخت تک آ چکا تھا لیکن معاملہ مشورے سے طے ہوا تو اللہ نے اس سے حفاظت فرما دی. تو بھی مشورہ جب ہم اللہ کے امر کی وجہ سے مشورہ کریں گے تو اس میں خیر ہے, اگر اس میں کوئی ناگواری بھی یا کوئی جو ہے خلاف معمول کوئی بات پیش آئے تو ہم اس میں لب کشائی نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے نقصان ہو اور کسی چیز کو تم ناگوار سمجھو, ناپسند کرو, اللہ نے اس میں خیر رکھی. تو مشورے کے بعد اس سارے ساتھیوں کو بستی میں پھیلا دیا جائے. ہاں, 100% ملاقات کرنی ہے, دو دو ساتھی ہو جائیں, صرف دو ساتھی مسجد میں رہیں تاکہ مسجد بھی اعمال سے آباد رہیں اور جو مسجد آنے والے ہیں ان کو سنبھال کر ان کو ترغیب دیں. باقی ساتھی اور دو ساتھی خدمت کے لیے ہو جائیں, باقی ساری جماعت جو ہے وہ بستی میں پھرے اور 3-4 گھنٹے پھرے. علماء سے بھی ملاقات کرنی ہے اور خواص جو دنیا کے اعتبار سے ہیں ان سے بھی ملاقات کرنی ہے, اسی طرح پرانے ساتھی جو ان سے بھی ملنا ہے, اسی طرح ایک ایک فرض سے بستی کا کوئی آدمی ایسا نہ بچے جس سے ہماری ملاقات نہ ہو. ایک گھر میں 10 افراد ہیں, ایک دفعہ گئے 4 سے ملاقات ہو گئی تو اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ جو 6 افراد رہ گئے ان سے بھی ملاقات ہو. اگر یہ بستیوں والے کہیں اپنے کام میں دور جاتے ہیں اور دن میں ان سے ملاقات کی صورت نہیں تو جہاں وہ اپنے کھیتوں میں دور ہیں, اپنے کام و کاج میں ہیں, تو وہاں جا کر ان سے ملاقات کی جائے اور ملاقات ہر مسلمان کو سمجھایا جائے. دیکھو بھائی, اللہ نے ہمیں ساری کائنات میں انسان بنایا اور انسان بنا کر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. سارے انسان اپنی کامیابی چاہتے ہیں لیکن انسان اپنے کم علمی کی وجہ سے کامیابی اسباب میں سمجھتا ہے, یہ اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن کرنے والی ذات اس کے پیچھے اللہ کی ہے. تو اللہ نے تو دنیا اور آخرت کی سارے انسانوں کی کامیابی اپنے احکام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر احکام کو پورا کرنے میں دین میں رکھی ہے. اب یہ اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقے ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائیں جس سے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں, اس کے لیے نبیوں والی محنت کی ضرورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اب ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے.
تو اس کے لیے اس کو وہاں ترغیب دی جائے, اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کیا جائے, اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنائے جائیں, اور اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرنے کے فضائل سنائے جائیں. یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی, یہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اس کے ذمہ ہے. اور مسلمان جب اس محنت کو کرے گا تو اللہ کے وعدے ہیں, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. جی ہاں, اللہ کی مدد دین کے مددگار بننے کے ساتھ ہے. رحمتیں اور برکتیں تو دینداری پر آ جائیں گی, لیکن دین پر چلنے والے کو دین کا مددگار نہیں کہا جاتا. دین کا مددگار تو وہ ہے جو اللہ کے رستے میں نکلے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرے, اپنی جان اور مال لگائے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. لینصرن اللہ من ینصرہ, یہ قسمیہ کلام ہے, البتہ ضرور بضرور اللہ اس کی مدد فرمائیں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. وَيَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا کہ تم تو اپنے ان کمزور جسموں کے ساتھ, بیمار بیماری کے ساتھ, کمزور کمزوری کے ساتھ, اور جو ہے لکنت والا اپنے لکنت والے بول کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے, اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس کی مدد فرمائیں گے, اللہ اپنے خزان و علم کے ساتھ اس کی مدد فرمائیں گے. اور جب اللہ مدد کرنے والے ہوں تو پھر دنیا کا کوئی کام اس پر غالب, کوئی حاجت اس پر غالب نہیں آ سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیگا نہیں کر سکتی. تو بھئی فضائل سنائے جائیں ان کو, اور ان کو پھر جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کیا جائے. خواص کے پاس جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں, ان کے پاس جو لوگ بھیج رہے ہیں, ان کے ساتھ پرانے ساتھی بھیجیں جو ان کی جو ہے ان کی چیزوں سے متاثر نہ ہو. یہ ذکر کرتے ہوئے جائیں, اس طرح ہم گھنٹوں ملاقاتوں پر لگائیں, گھنٹوں ملاقاتوں پر لگائیں, جب ملاقاتوں سے فارغ ہوں تھک جائیں, اب مسجد میں آ کر تعلیم کا حلقہ چالو کریں. ہماری اس محنت کا دوسرا عمل سیکھنا اور سکھانا ہے, اللہ کے احکام کو سیکھنا اور اللہ کے احکام کو سکھانا. یہ احکام میں اور اللہ کے دین کے اعمال میں ہماری کامیابی ہے. اب اللہ کیسے ان اعمال کے ذریعے کامیاب کریں گے تو اس کا تفسیر علم فضائل کے حلقوں میں. فضائل کے تعلیم کے لیے ایک وقت مقرر ہو جس میں ساری جماعت موجود ہو. ہاں, یہ نہیں کہ آدھی جماعت اس وقت گشت کر تعلیم کر لے اور آدھی جماعت زہر کے بعد, نہیں, بلکہ تعلیم کے لیے ایک وقت, اور تعلیم کو ڈھائی یا تین گھنٹے دیے جائیں. تعلیم میں کے تین اعمال ہیں, ایک تو فضائل کا پڑھنا ہے, اور فضائل کے لیے یہ جو فضائل ابھی گنے گئے تھے, حکایات صحابہ ہے, اور اس طرح فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل ذکر, اور فضائل تبلیغ, مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج, اور فضائل صدقات. جب حج کا زمانہ ہوتا ہے تو فضائل حج میں سے بھی, رمضان قریب آ جاتا ہے تو فضائل رمضان میں سے بھی, کیونکہ فضائل بنیاد ہے. ایک تو احادیث کا پڑھنا ہے, اور دوسرا بھائی قرآن پاک کی تجوید ہے, کہ قرآن پاک کی تجوید جتنے ساتھی پڑھے ہوئے ہیں, اچھا پڑھنا جانتے ہیں, اتنے حلقے بنائے جائیں. تجوید کا مقصد کہ ہمیں قرآن میں اپنی کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے. اگر قرآن کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو احساس پیدا ہو جائے, کیونکہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے. قرآن صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی, اور نماز صحیح ہوگی تو اللہ ساری زندگی کو صحیح کر دیں گے. نماز یہ تھوڑے سے وقت کا ایک مختصر آسان عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے سارے آداب کو اللہ کے احکام کا پابند کر لیتا ہے. جو جس نے اپنی نماز کو بنا لیا اور اپنے آداب کو اللہ کے احکام کا پابند کر لیا, تو یہ زندگی کے جس شعبے میں بھی جائے گا, جیسے نماز کو بنا کر اپنے آداب کو نماز کا اللہ کے احکام کا پابند کیا, تو زندگی کے ہر شعبے میں بھی اللہ کے امر کو دیکھ کر چلے گا, اور اس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی. اس لیے بھائی تجوید کا پڑھنا, جتنے صحیح پڑھنے والے ہیں اتنے حلقے لگائے جائیں, سورہ فاتحہ اور چند سورتوں کو دہرایا جائے. اس میں اب جن کی قرآن میں کمزوری ہے ان کو احساس ہو, اور یہ نشانی ہے کہ جب قرآن ہی ٹھیک نہیں تو نماز کا کیا حال ہوگا, نماز ہماری درست نہیں تو زندگی بھی جو ہے دین سے ہٹی ہوئی ہے. اس لیے اب جو انفرادی اوقات ہوں, جو صحیح پڑھنے والے ہیں وہ ان کو لے کر ان کو بیٹھیں, اور ان کی قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور جن شادی کے اخراج میں کمزوری ہے یہ بھی انفرادی اعمال کے وقت میں اجتماعی عمل کے وقت میں انفرادی اعمال کے وقت میں ان کی منت سماجت کرے. یہ احسان مند ہوں قاری اور عالم کے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم ہمارا قرآن پاک صحیح کروا رہے ہو اور قرآن پاک صحیح کروانے والا وہ احسان مند ہو ان ساتھیوں کا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں قرآن کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملا. حدیث پاک میں آتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن میں اللہ کا وہ دین ہے جس پر چل کر انسان کامیابی کو حاصل کرتا ہے. اس لیے خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ. www.dawatabligh.blogspot.com